ابھی نماز سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں چند باتیں نامکمل رہ گئی یا کشنا رہ گئی. گفتگو کے دوران ایک حدیث بھی آئی تھی, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے گھروں کو گانے بجانے والی عورتیں لے کر جایا کریں گے. اس حدیث کی تشریح میں محدثین سوچتے تھے کہ یہ کون سا دور ہوگا جس میں اتنی عورتیں زیادہ ہوں گی گانے بجانے والی کہ وہ کہیں مندر میں بیٹھتی ہوں گی اور شام کو لوگ آ کر کے اپنے گھروں میں ایک ایک عورت کو لے جا کر ناچنے کے لیے لے جایا کریں گے. یہ سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جو ہی ٹی وی آ گیا اور ان ٹی ویوں کے اندر فحش پروگرام شروع ہو گئے اور وہ کتنے فحش ہیں وہ سب کو معلوم ہے. چینلوں کا مقابلہ چلتا ہے فحش پروگرام دکھانے میں. نتیجہ یہ ہے کہ اب ہر آدمی گھر کو میں جاتا ہے, بے شمار انسان تو پلان لے کر کے جاتے ہیں آج شام کو مجھے کون کون سی فلمیں دیکھنی ہیں. وہ جو کیسٹ لے کر کے آ رہا ہے یہ ہے وہ گانے والی لے کر آ رہا ہے. اب پتا چلا حضور نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی, یہ جو وہ ویڈیو کیسٹ لے کر کے آئے گا اور تو سوچے گا کس میں زیادہ فلاں فلاں چیز پائی جائے گی, تو جس میں جتنا آتا ہے یہاں تک کھل کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس میں زیادہ گندے منظر ہوں گے وہی زیادہ لے کر کے جاؤں گا, بلو فلمیں جسے کہتے ہیں. تو شام کو یہ جو کیسے لے کر کے آ رہا ہے یہ وہ ناچنے گانے والے لے کر آ رہا ہے. اب اس سے آگے بڑھ کر آپ آگے کیسے لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہاں تو کیبلیں لگی ہوئی ہیں اور انہیں ساری چینلیں آپ کے لیے اویلیبل رکھی ہیں, بس صرف سوئچ دبانے ہیں اور ناچنا گانا شروع ہو جائے گا. تو اب پتا چلا حضور کی بات کا مطلب یہ تھا. اس میں لوگوں کا ذہنوں میں آتا ہے جی اس سے بڑی معلومات بڑھتی ہیں, اس سے نالج بڑھتی ہے, اس سے دنیا بھر کے حالات معلوم ہوتے ہیں. بالکل صحیح, لیکن دنیا کا اصول اور مسلمہ اصول یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز استعمال کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر کسی چیز کے سائیڈ ایفیکٹ اس کے فائدوں سے کہیں زیادہ بلکہ 99% ہوں, کوئی اس چھوٹے سے چھوٹے عقل والا بھی بتا دے وہ چیز استعمال کرنی ہوتی ہے یا نہیں. جس ایک دوائی کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس سے صرف ایک فائدہ ہوگا 99% اس سے نقصانات ہوں گے, کون سا ڈاکٹر ہے جو یہ دوائی استعمال کرائے گا اور کون سا پیشنٹ ہے جو اس دوائی کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہوگا جب تک وہ 99 سائیڈ ایفیکٹ کا علاج نہ دے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ صاحب میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا ہوں, سکول یا کالج میں پڑھ رہا ہوں, میرا جتنا وقت ٹی وی دیکھنے میں گزرتا ہے سال بھر تک دیکھتے رہیے, اس کے بعد اپنے آپ کا جائزہ لے کر بتائیں کتنی معلومات ہوئی اس کی وجہ سے, اور وہ جو میں نے اپنی کلاسوں میں پڑھا ہوگا اور اپنے گھر میں کام پڑھنا کی اس سے مجھے فائدہ ہوا یا ٹی وی دیکھنے سے فائدہ ہوا. یہ صرف دھوکہ ہے, سری دھوکہ کہ ٹی وی دیکھ کر کے معلومات بڑھتی ہے, کوئی معلومات نہیں بڑھتی. حقیقت پسند بننا ہوتا ہے, جہاں کے اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہم کو اتنے سال ہو گئے دیکھتے ہوئے, ہماری معلومات میں کیا اضافہ ہوا؟ کوئی کچھ نہیں, بس فلاں صدر ملک کا صدر فلاں صاحب گیا وہاں, اس کو گارا آنر پیش کیا گیا, 5 منٹ تک وہی دکھاتے رہیں گے, اس کے بعد اب وہ کھانے کی محفل یہ ہوئی کہ دونوں نے مل کر کے معاہدہ کیا, دستخط یہ کیے, منظر دکھایا, مجھے کیا ملا اس سے؟ جو میں نے 10 منٹ تک یہ پروگرام دیکھا اس سے مجھے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. پھر فلاں جگہ فلاں ٹیم میچ کھیل رہی تھی, 2-4 ان کے وہ دکھائیں گے اور کیا کہہ کر صاحب فلاں نے جیت لیا میچ, فلاں ہار گئی, یہ ہے سب کھیل کا مزہ, 5 منٹ وہ بھی دکھا دیا, مجھے کیا ملے گا؟ اس نے جیتا, اس نے ہارا, اس کو بھی پیسے مل گئے, اس کو بھی پیسے مل گئے. میں خامخواہ اپنے ذہن کو بھی مشغول رکھتا ہوں, اپنا وقت کو بھی مشغول کرتا ہوں, اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دیتا ہوں. کیوں صاحب؟ ورلڈ کپ دیکھنا ہے ہم کو, اس ورلڈ کپ سے ہم کو ملنے والا کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود مسلط ہے ذہنوں پر, اتنا مسلط ہے اگر کوئی کہے گا تو لوگوں کو سننا بھی برا لگتا ہے, کہ صاحب یہ کیسی بات سنا رہے ہیں آپ, سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں. انسانوں کا ذہن جب بگڑتا ہے, جن افراد کو ملکوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ کہتے تھا پارلیمنٹ میں فی الحال آج ورلڈ کپ چل رہا ہے, آج وہاں سیشن میں جانے کی فرصت نہیں. جب ذہن بگڑتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے, جہاں ملکوں کے فیصلے کرنے ہیں ان کو کہا وہاں فرصت نہیں, فی میں ورلڈ کپ دیکھنا ہے, وہ بھی اسی ذہن میں معروف ہیں. آدمی اپنی دکان کو بند کر کے کہاں کہا رہے ہیں وہ واپس جا رہے ہیں, کہ مجھے ورلڈ کپ دیکھنا ہے. لڑکے کو ایک ہفتے کے بعد امتحان ہے, وہ امتحان کی تیاری کرنے کے لیے رات کو جاگنے کو تیار نہیں, ورلڈ کپ رات بھر دیکھنا ہے, چاہے بعد میں فیل ہی ہو جائے, اب ملے گا کیا آپ کو؟ کا کچھ نہیں. تو خیر یہ ٹی وی وہی وبا ہے جس کو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں فرمایا ٹی وی آئے گا, اور ہے یہ بڑی عجیب بحث. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرف یہ بھی فرمانا ہے کہ صدیوں کے بعد دنیا میں کیا ہوگا. اب اگر وہ فرمائیں گے اس لینگویج میں جو صدیوں کے بعد آنے والی ہے, تو جن لوگوں کو سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں پائیں گے, کیونکہ ان کے سامنے ہے ہی نہیں. بس اگر حضور فرماتے طویل زمانوں کے بعد ایک ڈبہ آئے گا, اس ڈبے میں بٹن کھولیں گے, اس میں تصویریں ہوں گی, وہ ناچ رہی ہوں گی, ایک ملک میں ناچنے والا ہوگا, دوسرے ملک میں دیکھنے والا ہوگا, تو سارے صحابہ سوچتے ہیں یہ کیسی چیز ہے, کیونکہ جس دور میں وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ دور اس کو سمجھ میں, اس لیے حضور ایسے جملے بولتے تھے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے اور آئندہ وہ فٹ ہو جائے. یہ بہت بڑا اصول ہے. یہ تو حضور وہ زبان بولیں گے جو اس وقت کے تناظر میں, اس وقت کی سیاق و سواق میں جب اس کو سمجھنا چاہیں گے اس وقت سمجھ میں آ جائے گا, اور جب آگے چل کر وہ واقعہ سامنے آ جائے گا اس وقت بھی سمجھ میں آ جائے گا. ایسی لینگویج استعمال کریں گے. مثلا قرآن نے کہا ہم نے تمہاری سواریوں کے لیے گھوڑے بنائے, سب لوگ جانتے تھے گھوڑا سواری کی چیز ہے, گدھے بنائے یہ بھی معلوم ہے سب کو, خچر بنائے یہ بھی معلوم ہے سب کو, قرآن نے آگے کہا یہ تمہارا بوجھ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گے یہ بھی سب کو معلوم ہے, پھر آگے کہتا اور تمہاری سواری کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو تم ابھی نہیں جانتے. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے ہوگی کوئی چیز دنیا میں. اب بعد میں جو ذرائع پیدا ہو گئے یہ اب یہ وہی چیزیں ہیں جو قرآن نے بیان کی. آج آسٹرونومی میں, جغرافیہ میں, سکولوں میں, کالجوں میں پڑھا ہوگا, پڑھتے رہتے ہیں کیسا دنیا کیسے وجود میں آ گئی, تو کئی تھیوریاں, ایک تھیوری یہ ہے ایک یہ ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ تھیوری اس وقت جو قابل قبول مانی جاتی ہے, جس میں تقریباً 90% یا 99% لوگوں کا اتفاق ہے, اس کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری. ٹھیک ہے صاحب, 50 خرب سال پہلے یہ کائنات اس میں دھماکہ ہو گیا, اس دھماکے سے یہ الگ الگ اجزاء ہو گئے, اور اجزاء کے بعد یہ زمین ہے, یہ سورج ہے, یہ چاند ہے, کیا کیا ہے, تو بہرحال کیا ہے وہ تھیوری وہ آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے. اب قرآن کریم کا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے یہ بتانا کہ سب کائنات شروع کہتے ہوئے, اس کو اس سے غرض نہیں ہے. اس کو غرض اس سے ہے کائنات کیسے شروع ہوئی یہ تم خود تحقیق کرو, ہمارا یہ کام نہیں ہے تم کو بتائیں گے کائنات کیسے شروع ہوئی, یہ تھیوری تمہیں دیں گے نہیں, ہمارا کام ہے تم کو ہدایت بتانا, گمراہی بتانا. اس ہدایت اور گمراہی کے بیچ میں ہم کائنات کے تمام رازوں کو بھی ٹچ کرتے جائیں گے. اب کہا اے انسانوں تم خدا کی طاقت کا کیسے انکار کرتے ہو, کیا اس لیے وہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے, مگر اسی نے تو ساری کائنات وجود میں لائی. تم ذرا سوچو یہ کائنات ایک جمع ہوا مادہ تھا, ہم نے اس کو ٹھوکر مار کر کے الگ الگ کر دیا, اسی خدا کا تم کیسے انکار کرتے ہو. تب مضمون کیا دکھایا, خدا کا انکار نہیں کرنا, اور ضمن میں دکھا دیا کائنات جمع ہوا مادہ تھا, اس کا ہم نے ٹھوکر لگا کر الگ الگ کر دیا. آگے بیبیوں کی تھیوری اولم یرلدین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ کیوں نہیں یہ سوچتے ہیں کہ کائنات رتق تھی, ایک جمع ہوا مادہ تھی. ففتقناها, ہم نے اس کو ٹھوکر مار کر الگ الگ کر دیا. بگ بینگ تھیوری کے ماہرین آج تک فیصلہ نہیں کر سکے وہ جو دھماکہ ہوا تو وہ دھماکہ کس نے کیا تھا, کر بھی نہیں سکتے, کیسے کریں گے, تو دھماکہ کس نے کیا تھا وہ نہیں معلوم. اب قرآن اشارہ دے رہا ہے کیسا, قرآن بگ بینگ تھیوری سمجھانے کے لیے آیا کرنا, بگ بینگ تھیوری سمجھانے کے لیے نہیں آیا, قرآن تو سمجھانے کے لیے آیا خدا کو ماننا. اس بیچ میں ایک ایسی بات بھی کہہ رہا ہے جس سے خدا اس کا تعارف بھی ہو گیا. اگر ہم سمجھانے مثال سمجھانے کے لیے کہیں گے تو صاحب ایک آدمی کہتا ہے جی یہ میرا بچہ ہے. اچھا آپ کا بچہ ہے ماشاء اللہ, تو آپ غیر شادی شدہ ہیں, تو آپ کو کیا ضرورت تھی ہم کو بتانے کی میں شادی شدہ ہوں. کہا نہیں میں نے نہیں بتایا میں شادی شدہ, میں تو بچے کو بتا رہا تھا. کہا ضمن میں تو خود بخود ثابت ہو گیا کہ آپ نکاح والے ہیں. ہاں نکاح والا میں ثابت ہو گیا, مگر میرا مقصد وہ تھا بتانا, نکاح ہو ہے یا نہیں وہ میرا مقصد نہیں تھا. کہا آپ کا مقصد یہ تھا مگر وہ بات خود بخود ثابت ہو گئی. ٹھیک اسی طرح سے قرآن کو یہ بتانا اللہ ہے, اور بات بتاتے بتاتے یہ بھی بتا دیا کہ کائنات ہم نے کیسے وجود میں لایا, تو وہ ضمن ثابت ہو گیا. اب مقصود کچھ اور ہے, ضمن میں کچھ اور. تو خیر قرآن کریم میں لفظ وہ استعمال کیے کائنات جمع ہوا مادہ تھا, تو ہم نے ٹھوکر لگائی. اب اگر اس کو لفظ لایا جاتا بگ بینگ تھیوری کے عنوان سے تو اس وقت صحابہ اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے. اسی طرح سے حضور نبی علیہ السلام, حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اپنے گھروں میں گانے والی لے کر کے جائیں گے. صحابہ نے سمجھا ہاں جیسے مارکیٹ ہوتی ہے غلاموں کی, جیسے مارکیٹ ہوتی ہے باندھیوں کی, ایسے مارکیٹ ہوا کرے گی شاید کسی زمانے میں. گانے والی عورتیں بیٹھے گی, شام کو کتنے لوگ آئیں گے اور ان کے ساتھ ہی چکاؤ چکاؤ کریں گے, بھائی آج رات کے لیے گانے کا کتنا دیں گے وہ بتائے گی اتنے, اور لوگ اپنے گھروں پہ لے کر کے جائیں گے. بس یہ صحابہ نے سمجھا ٹھیک, اور یہ ان کو سمجھ میں آنے والی بات تھی. جیسے یہاں کہیں کہیں چوراہے پر وہ مزدور بیٹھے رہتے ہیں, تب صبح کو آپ جائیں گے وہاں مزدور لے کر کے جائیں گے, وہ بھی انتظار میں ہیں کون لوگ ان کو شام کو لے کر آئے گا. اسی طرح سے وہی صحابہ نے سمجھا, اور بظاہر مفہوم بھی وہی ہے. لیکن ساتھ میں بعد کے زمانے کے محدثین سوچتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتیں جو ہیں وہ 66% ہو جائیں گی, 33% مرد رہیں گے, یا کیسا 30-40% تو بچے ہوں گے, 50-60% میں سے 20-25% جو ہیں وہ مرد ہوں گے, 20-25% عورتیں ان کے گھروں میں ہوں گی, 20-25% عورتیں مارکیٹ میں بیٹھتی ہوں گی, ان عورتوں کو لے کر کے وہ ڈانسر بنا کر وہ گھروں میں لائیں گے, شاید یہ شکل بننے والی ہے, مگر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنی عورتوں کی تعداد کہاں زیادہ ہوگی. اسی سیاق و سباق میں محدثین صدیوں تک غور کرتے رہے, حل نہیں نکلا, سمجھ میں بھی نہیں آتا. جو ہی ٹی وی آ گیا اور ٹی وی کے نتیجے میں گھروں میں ناچ گانا شروع ہو گیا, تمام کرنے کا یہ ہے وہ مصیبت جو حضور نے بیان کر دی. ہر گھر میں ناچنے والی موجود ہے بس صرف, اور کسی کا ڈر نہیں. باہر تو ناچ گانا سنیں گے ممکن ہے, کوئی کہتے ہیں آپ ناچ گانا ڈانس صاحب دیکھ رہے ہیں آپ کا, یہاں بھی قلم کی مصیبت نہیں آئی. تو جہاں قلم شروع ہو جائیں گے اور وہاں جب لوگ جائیں گے پہلے پہلے تو جھجکیں گے, شرمائیں گے, لیکن جب عادت ہو جائے گی پھر کچھ نہیں. آپ کہاں جائیں, میں شام کو قلم جاتا ہوں. کیا کرتے ہیں وہاں, شراب پئیں گے, ناچیں گے, ڈانس کریں گے, بوسا بازیں کریں گے, زنا کاری کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ حیا مٹ جاتی ہے, گناہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے. گناہ کرتے کرے آدمی گناہ کا جب عادی ہو جاتا, پہلی مرتبہ اگر خدا نہ خواستہ وہ شراب پیے گا دل دھڑکنے لگے گا. یہ دھڑکے گا کیوں, ایمان ٹھوکرے مار رہا, کیا کر رہے ہو, بار بار اس کو اندر سے ٹھوکرے مارتا رہے گا, یہی ہے وہ دل کا دھڑکنا. اس کے بعد دوسری بات, جب ارادہ کرے, جو بھی ارادہ کرے گا دل دھڑکنے لگے گا. یہ دھڑکنا جو ہے وہ ایمان ٹھوکرے مارتا, یہ کیا کر رہے ہو تم. لیکن اس دل کے دھڑکنے کی طرف جب توجہ نہیں کی, بعد میں جب آدھی شرابی بنتا ہے تو دل کے گھٹ یعنی ایمان کے گھٹنے بیٹھ چکے ہوتے ہیں, وہ بےچارا کچھ کہہ نہیں پاتا ہے کیونکہ وہ ہم کمزور ہو چکا ہوتا ہے. انسان گناہ کا جب عادی ہوتا ہے تو یہ, تو ایک بات یہ سمجھانی تھی, حضور نے یہ جو فرمایا تھا اس کا مطلب آج کے زمانے میں یہ نکلا, جس کے نتیجے میں گھروں میں اب ناچ گانا کھیل اور ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خاص طور پر فحش کیبل کس کس قسم کے فحش پروگرام چلا رہے ہیں سب کے سامنے. ابھی چند دن پہلے مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے, کہہ لگا جی ہم نے کیبل سسٹم شروع کیا تھا, آج ہم کو پتا چلتا ہے یہ گناہ ہے. اب مجھے بتاؤ وہ جو پیسے میں نے کمائے ہیں وہ میں جو رکھوں, اور آج میں وہ جو میں بیچنا چاہتا ہوں وہ بیچوں یا رکھوں, وہ چلو غریبت. اب اس نے پوچھا کیا کیا پروگرام دکھاتے تھے اور زیادہ لوگ کیا دیکھتے ہیں, کہہ لگا ویسے کہ ہم نے 30 ٹی وی بھی اس طرح رکھا تھا مگر سب سے کم تعداد اسی کو دیکھنے والے, جی ہم نے پرانی ٹی وی بھی رکھا مگر سب سے کم تعداد اسی کو دیکھنے والے, زیادہ تر دیکھتے تھے فلمیں, ڈرامے اور کھیل, تینوں کا کوئی فائدہ نہیں. تو بہت سارا وقت اسی میں خرچ ہو رہا ہے, پیسہ بھی, وقت بھی, ذہنی صلاحیتیں بھی خرچ ہو رہی ہیں. کیا دنیا والے کھیل رہے ہیں, میں خواہ مخواہ دیکھتا ہوں, سمجھتا ہوں بہت کچھ ملا, ملتا کچھ نہیں, سمجھتا ہوں مجھے بڑی خوشی کی چیز ملی مگر ملتی کچھ نہیں ہے. قرآن نے اشاروں میں بھی کہا ہے, سرات میں بھی کہا ہے, جب تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا تم کو ان کاموں میں مزہ آئے گا جن کا نفع تمہیں کچھ نہیں ہے مگر تم کو مزہ آ رہا ہو. آپ نے ورلڈ کپ دیکھا, جی سارا دیکھا, یاد ہے کس نے جیتا کیا کہا, جی ہاں سارا دیکھا, تمہیں کیا ملا, کہنا بس کچھ نہ کچھ مزہ آ گیا. اچھا جی مزہ آیا, پھر کیا ہوا, کہا کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں, مگر سمجھ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں, یہی ہے وہ بہت بڑی مصیبت. انسان محسوس بھی نہ کر سکے جس چیز کو میں کام آ رہا ہوں یہ مجھے واقعی کو فائدہ دے بھی رہا ہے یا نہیں. جیسے یورپ کے لوگ, یہاں بھی آپ کو کشمیر میں بہت سارے لوگ ہیں کتے پال رہے ہیں بڑے شوق سے, بڑے فخر کے ساتھ وہ کتے کو لے کر کے, کوئی چھوٹا سا کتا بس قسم قسم کی شکلوں کے, قسم قسم کے رنگوں کے, اور بڑا فخر اس کے ذہن میں ہے میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. کیا ہے سب کتا پالنا, معروف ہو جاتے ہیں, ذہن سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ آنا کانا کام میں کر رہا ہوں اور سمجھتا ہے میں فخر کا کام کر رہا ہوں. جہاں کشمیر میں ایک صاحب نے کتا خریدا مدراس میں 45,000 روپے کا, اور بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا تھا یہ آسٹریلین کتا ہے, اور پھر 10,000 روپے اس کو لانے میں لگ گئے یہاں, اور روزانہ اس پر خرچہ ہے تقریباً 500 روپے کا, اور محلے والے گئے تھے کچھ یتیم بچے ہیں ان کے لیے کچھ پیسہ جمع کر رہے تھے, 10 روپے دیے, اور جب محلے والوں نے کہا تھا جی کچھ کرو, کہہ رہے تو اس کو اٹھیا کے من ہوں گے تم کو کس نے ٹھیکا رکھا ہے. ذہن جب بگڑ جاتے ہیں تو کتوں کی قدرت میں انسان لگتا ہے. اللہ اکبر. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کی محبت نکالنے کے لیے فرمایا تھا جہاں کتا مجھے قتل کر دو, فرمایا تھا اس کا لعاب جس برتن میں لگ جائے 7 مرتبہ اس برتن کو دھو. ٹھیک, آج کا میڈیکل وہی کہہ رہا ہے, جب کتا کاٹتا ہے تو انجیکشن لگانے پڑتے ہیں. 1400 سال پہلے حضور نے بیان فرمایا کتے کے لعاب میں ایسے زہریلے اجزاء ہیں جن زہریلے اجزاء کے بنا پر برتن جلدی 7 مرتبہ دھونا اسے. کتے کے پیشاب کو 7 مرتبہ دھونے کو نہیں کہا, پیشاب والا کا بندہ ہے, بس پیشاب کو 7 مرتبہ دھونے کو نہیں کہا, لعاب کو کہا 7 مرتبہ دھو. سبحان اللہ, 7 مرتبہ دھونے کو. آج کا میڈیکل دکھا رہا ہے, کہہ لگا صاحب اگر کتے نے کاٹا وہ تو دانت میں تھوڑے بیچارے کو خرابی, وہ تو لاب ہے, وہ اس لاب میں رہیں گے, انجیکشن لگانے پڑتے ہیں. اور اب پتا نہیں کتنے لگاتے ہوں گے, ہم کو بچپن میں سنا تھا 14 انجیکشن لمبے لمبے لگانے پڑتے تھے پیٹ میں. حضور ایک انگریز نے اسی پر اسلام قبول کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا تھا کتے کے لعاب میں جراثیم, اس وقت تو تھا ہی نہیں جراثیم کا کنٹر. اور حضرت نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا سر بلی کے بارے میں, حضور نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں, جھوٹا کھا سکتے ہو, بلی بھی ویسا ہی جانور, کتا بھی ویسا ہی جانور, وہ بلی چوہوں کا مروڑ کر کھا جاتی ہے, کتا بھی کبھی چوہے کو کھا جاتا ہے, لیکن حضور نے فرمایا بلی کے جھوٹے میں کوئی پرواہ نہیں, کتے کے جھوٹے کے بارے میں فرمایا سات مرتبہ دھو. انگریز نے ریسرچ کیا تھا, اس نے کہا تھا بلی کے منہ میں جراثیم ہے ہی نہیں اور کتے کے منہ میں جراثیم ہے, آج مجھے پتا چلا, کھٹ سے اسلام قبول کیا. حضرت نبی علیہ السلام وضو کرنے کے لیے بیٹھے, ایک بلی آئی میاؤں میاؤں کرتے, حضور نے برتن ایسے کیا, اس کے بعد بلی نے تھوڑا سا پانی پیا, بقیہ برتن سے آپ بقیہ پانی سے آپ نے وضو کر لیا. حدیث میں موجود ہے یا سنا بلی کے بارے میں. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کے گھر گئے, نکل آئے وہاں سے, محلے والا دوسرا چلا, حضرت آپ ان کے گھر میں آتے ہیں, ہمارے گھر میں نہیں آتے آپ, حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کتا ہے اس لیے میں نہیں آؤں گا. انہوں نے یاد رہا ان کے گھر میں بلی ہے, آپ ان کے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بلی کے ہونے سے کوئی حرج نہیں ہے, کتے میں حرج ہے. ٹھیک, تو اس وقت حضور نے کتوں کی تہذیب باہر نکال دی تھی, ختم کر دی تھی کتوں کی تہذیب. اس وقت یورپ کتوں کی تہذیب پھر لا رہا ہے, وہاں ہر گھر میں 8 کتے ہیں, 10 کتے ہیں, لیڈی صاحبہ کے الگ کتے ہیں, شوہر صاحب کے الگ کتے ہیں, اور مقابلے ہیں آپ کے پاس کہاں کہاں کے کتے ہیں, کہ اسپین کا کتا ہے اور کہاں کا ہے, اور پولینڈ کا کتا ہے اور آسٹریلیا کا کتا ہے, میں کسی اور ملک کا لاؤں گا. تو اس نے کہا تھا میں ڈنورا سے کتا لے کر کے آیا ہوں, وہ برف کی دنیا میں رہتا ہے اور اس کے بلا بال جو ہیں وہ اتنے ملائم ہیں جیسے خرگوش کے ملائم ہوتے ہیں, یہ سب مقابلے ہیں. وہی تہذیب یہاں داخل ہو رہی ہے لیکن سمجھ نہیں پاتا. خیر ایک نقطہ تو یہ سمجھانے کا تھا, دوسرا وہ بات پوری نہیں ہو سکی بیچ میں, جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں دیندار بننے پر حوصلہ افزائی کہیں سے ہونے والی نہیں. ایک دور وہ ہوتا ہے کہ آدمی جب دیندار بنتا تھا تو چاروں طرف سے آہا کتنا اچھا لگتا, یا تم کتنے اچھے بن گئے, پہلے تم خراب تھے, چار گھر والے بھی خوش, رشتے دار بھی خوش, لوگ ڈھونڈتے ہوں گے تب زندہ لڑکا ملنا چاہیے. دور وہ نہیں آج, آج دور وہ ہے جو جتنا دینداری کی طرف چلے گا اتنی مشکلات آ جائیں گی. عام طور پر مجھے سابقہ پیش آتا ہے اور کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا, اس وقت لڑکا فون کرتا ہے, جی ابا جان ایک دفتر کے افسر ہیں, کرپشن کا شکار ہیں, رشوت کا پیسہ لے کر کے آتے ہیں, میں ان سے منع کرتا ہوں وہ مانتے نہیں ہیں, اب میں کیا کروں, میں کھاؤں گھر میں یا نہ کھاؤں؟ اگر ہم اسے بتاتے ہیں مت کھاؤ تو جائے گا کہاں یہ لڑکا, اور اگر کہیں گے کھاؤ تو ہے اس کے گھر میں حرام کمائی. سبھی میں نہیں آتا, لڑکا فون کرتا ہے جی گھر والے مانتے نہیں ہیں اور انہوں نے چوری کا وہ جلا رکھا ہے بجلی, تو میرے کنیکشن غلط ہے, ہم منع کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو یار زیادہ دیندار بنیں گے, اور شبت اشتوئی بروٹا کیا کیا جملے بتاتے ہیں, کہا وہ سنتے نہیں ہیں, اب میں کھاؤں یا نہ کھاؤں, کھاؤں گھر میں تو ہے وہ نہ جائے, نہ کھاؤں تو جاؤں گا کہاں. یہ ہے وہ جو کہا تھا دین پر چلنا اتنا مشکل ہو گیا جسے ہاتھ میں انگارہ دینا مشکل. یہ بیچارہ کالج میں جاتا ہے تو ایک لڑکے نے مجھے فون کیا, کہنے لگا جی میں مجھے کسی چند لڑکیوں نے آ کر کے تانا دیا, تم شاید نامرد ہو اس لیے تم ہماری طرح دیکھ بھی نہیں سکتے. کہا مجھے آگ لگ گئی, میں کیوں نہ مر دوں مگر مجھے تانا دیا گیا, کیوں؟ کہا صاحب اس لیے کہ میں نے ان کو کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کی اس لیے مجھے تانا دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بدکاری کے راستے پر چلنا شروع کر دو ورنہ تم کو یہ سلانے تانے بھی لیں گے. اللہ اکبر, مجھے فوراً یاد آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کی قوم نے کہا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام نہ مرد ہیں اس لیے ہمت نہیں کرتا ہے ہمارے سامنے نہانے کی. بنی اسرائیل یہودی جو ہے وہ مرد جب نہاتے تھے تو ننگے نہاتے تھے, اور ننگے نہاتے تھے اور فخر سمجھتے ہیں ہم تو مرد ہیں, ہم تو دیکھ رہے عورتیں ہیں کہ پردہ کریں گے, مرد ہیں جو کھول کر کے کون آئے گا, تو فخر کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی ہے اس لیے وہ کہاں بے پردگی کرتے, تو پردہ کر کے چھپ کر کے نہاتے تھے. تو بنی اسرائیل کہتے تھے شاید نامرد ہے, اور نامرد ہونے کی وجہ بھی وجیب بتاتے تھے کم وقت, وہ کہتے قرآن اس کو اشاروں میں بیان کیا, وہ کہتے تھے شاید موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں وہ ہے ہی نہیں وہ ٹیسٹیز, اس لیے چھپا کر کے رکھتے ہیں, وہ تشریح جو ہے وہی مرد کے مت بننے کے لیے ضروری ہے, اس لیے جب جانور کو وہ آفتہ کرتے ہیں تو وہ تشریح کوڑ دیتے ہیں. ٹھیک, تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے ہی نہیں وہ, اس لیے وہ خصیتیں چونکہ ان کے پاس نہیں ہے اس لیے پردہ کر کے رکھتے ہیں, تانا دیتے تھے. ایک دن اللہ تعالیٰ نے کہا میں دکھاؤں گا موسیٰ علیہ السلام مرد ہیں یا نہ مرد ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ کپڑے اتار کر کے نہا رہے تھے,
تالاب میں, اور جو ہی کپڑے پہننے کے لیے تالاب سے باہر نکل آئے تو پتھر آگے دوڑنے لگا, پتھر آگے دوڑنے لگا, موسیٰ علیہ السلام پیچھے دوڑ رہے ہیں, پتھر آگے دوڑ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام پیچھے, یہاں تک کہ وہاں پہنچ گئے جہاں وہ بہت سارے بنی اسرائیل بیٹھے تھے. کہنے لگا بھائی موسیٰ ننگا آ رہا ہے, ننگا دیکھو تو, یہاں کا وہ پتھر آ کر وہاں رک گیا. موسیٰ علیہ السلام آتے ہی پہلے ڈنڈے مارے اس پر, عصا والا تو تھا ہی موسیٰ علیہ السلام, اور اتنا مارا کہ وہ پتھر بکھر گیا اور کپڑے پہن لیے. اور اس کے بعد یہودی کہنے لگے ہم تو کہتے تھے نامرد, یہ تو نہیں, یہ تو مرد ہے. قرآن نے کہا یا ای الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا, اے مسلمانوں تم موسیٰ کی قوم جیسی نہیں بننا جو نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی, وہ طعنہ دیتے تھے اپنے نبی کو. تو آج کے زمانے میں دیندار بننے کے نتیجے میں شاباشی ملنے والی کہیں سے نہیں, حوصلہ افزائی ہونے والی کہیں سے نہیں. آج تنقیدوں کا نشانہ بننا ہوگا اور اس کے لیے ذہن تیار رہنا چاہیے. اگر میں نماز پڑھوں گا بہت سارے لوگ کہیں گے کیا نماز, ویسا نماز دیور رکھ دی. اگر میں داڑھی رکھوں گا بہت سارے کہیں گے ہے داڑھی کیا, یہ تو چند سال پہلے اگر نوجوان لڑکوں سے یہ کہا جاتا حضرت نبی علیہ السلام کی سنت ہے یہاں تک بال رکھو, کہنے کہ جی کون رکھے گا. اور آج اگر فیشن شروع ہو گیا تو رونے لگی, سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو ان کا فیشن قبول ہے. ہم تو بار بار تجربہ کرتے دیکھتے ہیں کیا کہ صاحب میاں بیوی میں جھگڑا کس بات کا ہے, سبب بن گیا ٹی وی. کیا سبب بن گیا؟ شوہر جب دیکھ رہا ہے روزانہ نئی نئی فلمیں, اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کے دل میں تمنا پیدا ہو جائے گی یہ کہ اس میں ناچتی ہوئی ہے میری بیوی ایسی کیوں نہیں, وہ کام نہیں کی رہی, وہ تو ماڈل ہے, یہ تو بیچاری گھر میں کام کرنے والی عورت ہے. کچھ دنوں کے بعد اس بیچاری کی صحت گر جائے گی, بچے پیدا ہو جائیں گے, اس کا موٹاپا آ جائے گا, وہ حسن نہیں رہے گا. اب اس کے دل میں تمنا ہے ویسی کیوں نہیں. اب یہ جو بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے اس وقت گزارنے میں وہ گویا مخلص نہیں ہے. اب بیوی شور مچا رہی ہے کافی کرا تھا پرسن, سارے جب جھگڑے ہوتے ہیں وہ بولے آتے, وہ سمجھ میں نہیں آتے وہ کہاں. اللہ اکبر, حدیث میں عجیب بات بیان فرمائی گئی, اگر کسی عورت کے دل میں اجنبی مرد کی محبت ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ رہتے تھے اس کو مزہ نہیں آئے گا, اور اگر کسی مرد کے دل میں اجنبی عورت کی محبت ہوئی تو بیوی کے ساتھ رہتے تھے اس کو مزہ نہیں آئے گا, اور اگر کسی نے بدکاری کی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ جن سے تعلقات قائم کرنے پر اس کی تشکی ہی نہیں ہوگی, اس کو سکون ہی نہیں ملے گا. جس آدمی کو ہوٹل کھانے کی لت پڑ جاتی ہے اس کو گھر کے کھانے میں پھر مزہ نہیں آتا, وہ کتنی ہی محنتوں سے بنائے گی وہ مزہ ہی نہیں آتا کیونکہ محروم ہو جاتا. تو آج کے زمانے میں دیندار بننے کے معنی اپنے آپ کو نشانے پر لانا ہے, اور اس نشانے پر لانا ہے اس لیے حضور نے فرمایا فطوبی للغرباء, اس زمانے کے انسانوں کو بہتر سے مبارکباد ہو جب وہ دیندار بننے لگیں گے تو گھر والے بھی تانے دیں گے, دوست بھی تانے دیں گے, کلیگ بھی تانے دیں گے, سب برا بلا کہیں گے, حتیٰ کہ بازو کا رشتہ ہی نہیں ہوگا. کیوں ہے ریشا سبوتی کا؟ اللہ ہوا, ایک لڑکے نے مجھے فون کیا, کہہ لگا جی میرے پانچ رشتے کٹ گئے صرف اس لیے کہ میں نے داڑھی رکھ دیا, اب کیا ہو گنا؟ میں نے کہا رکھو نہیں کاٹنا. اللہ ہوا, کبھی کبھی کہتے ایک لڑکا امریکہ سے فون کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھتا ہے, ایک لڑکا چائنا میں ہے وہ وہاں سے فون کرتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے, ایک لڑکا یہیں سری نگر پہ, ایک لڑکا ملیشیا میں وہاں سے فون کرتا ہے تو میں عام دوستوں سے پہلے پوچھتا ہوں اچھا کون, وہ کہتا جی احسان ہوں میں ملیشیا سے, تم کون؟ کہنے لگا جی میں تاثین ہوں کہیں چائنا میں. اچھا بابا نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں. داڑھی مڈائی تو نہیں؟ کہنے لگا بالکل نہیں. کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ ہاں نہیں بالکل نہیں. کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات تو نہیں؟ کہنے لگا شراب تو نہیں پی وہاں؟ بالکل نہیں. اب بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ اس بات کا اتنا چھوٹا سا مسئلہ پوچھ رہا ہے میں حیران ہو جاتا ہوں. میں نے کہا خدایا ہم مسلمانوں کے ماحول میں رہ کر کے چاروں طرف سے اذانیں بھی ہیں, مسجدیں بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, اب اگر ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں ہمارا کیا کمال ہے؟ کمال اس نوجوان کا ہے جس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. وہاں قبرستانوں میں رہ کر کے وہاں اگر یہ شراب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, وہاں اگر غلط تعلقات اپنے اپنے آپ کو بچاتا ہے, وہاں اس بے فکری کی زندگی میں گھر والوں کا ڈر نہیں, دوستوں کا ڈر نہیں, سوسائٹی کا خوف نہیں, اور وہاں ساری سوسائٹی گندگی کی سوسائٹی ہے, اور وہاں رہ کر کے اگر وہ اپنی زندگی بتا رہا کتنا قابل قدر نوجوان ہوگا یہ, اور اپنی ذات کے لیے قابل قدر ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے. اس ملک یہ گواہ ہوں لڑکا تم کہاں ہو؟ کیا لگا شکاگو سے کہیں 200 کلومیٹر دور. اچھا کیا پوچھنا ہے؟ کہ لگا جی مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا پاس مسئلہ بعد میں پوچھو, پہلے یہ بتاؤ نماز؟ کہ لگا جی بالکل پاس. داڑھی میں سب باتیں ہیں؟ کہ لگا جی بالکل ہے. اب کیا پوچھنا ہے؟ جی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, والدین مانتے نہیں ہیں, میں یہی اپنا نکاح کرنا چاہتا ہوں, اجازت بڑھ گیا؟ بالکل اپنا نکاح خود نہیں کرنا والدین کی اجازت کے بغیر. جی میں گناہ ہونے کا خطرہ ہے. میں نے کہا والدین سے کہو مجھے گناہ ہونے کا. والدین بھی ظالم کہتے صاحب تم گناہ کرو مگر ہم تب تک نہیں ہونے دیں گے جب تک ہماری رسمیں پوری نہ ہوں. اللہ یعنی وہاں نہیں چاہتا میرا بیٹا گناہ کرے, کوئی کرنے دو, اس کے دل میں برے خیالات آئیں آنے دو. وہ جوانی کے آگ میں جھلس رہا ہے, چاروں طرف ماحول گندگی میں گھسیٹ رہا ہے اسے, مگر وائلنس کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ سب ابھی منچو باہر ہی آ گئے. جب وہ والد جو اپنی دکان پر چار ملازم, اپنے گھر میں تین ملازم, ان کو کھلانے کو تیار, اپنے گھر میں دو عورتیں آ رہی ہیں برتن صاف کرنے کے لیے, ان کو کھلانے کے لیے تیار, لیکن بیٹے کی شادی نہیں کرے گا, کہنے لگا یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا پھر کھلائے گا اپنی بیوی کو, میں نہیں کھلاؤں گا. اور اس بیچ میں اگر وہ لڑکا بگڑ رہا ہے گناہ کر رہا ہے تو کس کے سر پر, اور اگر وہ بیٹی خراب ہو رہا ہے تو کس کے سر پر ہے. ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ جو ہے وہ یہ دیر سے شادیاں کرنا, وجہ کچھ بھی نہیں, کوئی فاقے نہیں مر رہا ہے, مگر آپ کی بیوی کے لیے ہم کھلانے کے لیے تیار نہیں. نوکرانی گھر میں اس کو کھلائیں گے, نوکروں کو بھی کھلائیں گے, بوڑھا ہو گیا گھر میں نوکر ہمارے گھر میں کھاتے کھاتے, پر آپ کی بیوی کو نہیں کھلائیں گے, پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے, صرف رسمیں پورا کرنے کے لیے. اب آج کے زمانے میں جب ہم دیندار بے دین بنیں گے جو چاہے تو کرو, لیکن دیندار جب بنیں گے اپنے دل کو بھی صاف رکھنا ہے, اپنی آنکھوں کو صاف رکھنا ہے, اپنے دماغ کو صاف رکھنا ہے, نمازوں کو قائم کرنا ہے, حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بار بار تمنا ابھرے کہ میں بھی فیشن کرتا, کپڑوں کا فیشن الگ, شکل کا فیشن الگ, بالوں کا فیشن الگ, روزانہ مہینے فیشن ہے, کہیں بال ناخن لمبے کرنے ہیں, کہیں چھوٹے کرنے ہیں, کبھی جو ہے وہ بال یوں کرنے ہیں, کبھی کچھ کرنے ہیں, غلط قسم قسم کا فیشن. اب تو کانوں میں بالیاں ہیں, گلے میں ہار ہیں, اب تو گلے میں وہ جو ہے جو عورتیں پہنا کرتی تھی وہ بھی ہیں, روز نئے نئے فیشن آئے گا, تمنا ابھرے گی. یہ تمنا وہ نفس ابھر رہا ہو, میں بھی ایسا ہی بنتا. اس وقت اپنے نفس سے لڑنا ہے, اب کبھی اپنے نفسوں سے لڑنا ہوگا, کبھی اپنے دوستوں سے لڑنا ہوگا, کبھی خاموش جنگ ہوگی, کبھی کھلم کھلا جنگ ہوگی, کبھی صرف نظروں ٹیڑھی نظروں کا شکار بننا پڑے گا, نشانہ بننا پڑے گا, تب پھر دینداری کی زندگی گزار سکتے ہیں. اور اس لیے حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا دین پر جمنا اتنا مشکل جتنا ہاتھ میں انگارا لینا مشکل. وہی دور ہے. اگر کوئی انسان یہ چاہے میں اپنی آنکھوں سے بالکل, کہتے ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں, حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دیوبند میں استاد تھے, حدیث پڑھاتے تھے مدرسے سے اپنے گھر تک, کہیں کوئی عورت, وہ تو سوال ہی نہیں دیوبند میں عورت باہر نکلے گی, آج تو اب نکلنے لگی, اس زمانے میں کہیں کوئی عورت باہر نہیں, پردے میں بھی نہیں, برقعے کے ساتھ بھی نہیں. پردے کا عالم یہ تھا, اللہ اکبر, پردے کا عالم یہ تھا, دلی سے تین عورتیں اپنے بیٹے اور بھائی کو لے کر کے لکھنؤ جا رہی تھی. جب وہ دلی سے چلی ہیں تو پورے محلے میں شور ہو گیا, کیسی عورتیں, بے حیا عورتیں, یہ گھومنے جا رہی ہیں لکھنؤ, محلے میں شور مچ گیا, گھومنے لکھنؤ جا رہی ہیں یہ. ان عورتوں کا حال کیا ہے جب وہ ٹرین پر ان کو سوار کیا گیا تو بیٹے نے کہا اماں آپ یہاں بیٹھو میں پانی لے کر کے آتا ہوں. تو ماں اور اس کی تین چار عورتیں تھیں, ان کو بٹھایا اندر ٹرین میں اور خود لڑکا لے گیا پانی لینے کے لیے. واپس آ کر کے وہ ایک ایک ڈبے کو ڈھونڈتا ہے, یہ عورتیں کہاں ہیں, وہ ملتی نہیں ہیں. وہ کہتا میں نے اس ڈبے میں ان کو بٹھایا تھا, وہ گئی کہاں یہ. بہت کئی چکر لگانے کے بعد پھر اوپر جب پہنچا تو پہنچنے ڈبے میں اندر گھسا تو اندر سے سیٹ کے نیچے سے اس کی ماں کہہ رہی ہے یہ گاڑی عجیب ہے, اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی. اس نے کہا اماں نیچے کہاں بیٹھی ہو آپ اوپر بیٹھو نا. کہا لگا تمہیں شرم نہیں آتی, اوپر بے پردگی ہوگی, ہم نیچے بیٹھیں گے. جن عورتوں کو نیچے بیٹھا گیا ان عورتوں کے بارے میں معاشرے میں مشہور ہو گیا کہ یہ بے حیا عورتیں ہیں, پردے گھومنے جا رہی ہیں, ان کے پردے کا حال یہ تھا. تو دلی سے لکھنؤ تک وہ سیٹ کے نیچے بیٹھے رہے, کیونکہ اوپر بیٹھیں گے تو اس کے اجنبی مرد. یہ تھا پردے کا مزاج. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا, حضور نے فرمایا بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. صحابہ نے جواب نہیں دیا, سوچتے رہے. حضرت علی گھر آئے, حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, حضور نے سوال کیا, سب فیل ہو گئے, وہاں جواب ہی نہیں آیا. حضرت فاطمہ نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کبھی کسی اجنبی مرد کی نگاہ اوپر نہ پڑے. حضرت علی دعاؤں کر آ گئے, کہنے لگا حضرت میں جواب دوں گا. حضرت نے چلو بتاؤ, کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اجنبی مرد کی نگاہ اس پر نہ پڑے. حضور صاحب یہ جواب کہاں سے لائے گا, سمجھ نقل کر دوں یہ جواب کہاں سے لائے. کہنے لگا فاطمہ نے, حضور صاحب فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ تو بے جا تو کبھی بھی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ عورت جو خوبی تھی. تو خیر حضرت مولانا انور شاہ صاحب جو بندے عورتیں نہیں نکلتی, اس کے باوجود شاہ صاحب جب مدرسے سے باہر نکلتے تو کپڑا یہاں تک رکھتے تھے. اس طرح کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا بھائی ایسا نہ ہو کوئی اجنبی عورت برقعے ہی کے ساتھ اگرچہ نکل جائے, برقعے پر نظر پڑ جائے گی, میرا حافظہ کمزور ہو جائے. کیونکہ مولانا عمر خان صاحب کا حافظہ بے نظیر حافظہ تھا, بر صغیر کی تاریخ میں ایسا حافظہ ملتا ہی نہیں کسی کا, پوری تاریخ میں نہیں. جو کتاب ایک مرتبہ پالی ساری کتاب زبانی یاد. یہاں کشمیر میں وہ تشریف لائے تھے, یہاں کوشش تھے نا ہمارا مکس طلاق کوشش طلاق جمع تھی چھپنی سے بارہ طلاق جمع. اصول کتابوں میں اصول لکھا ہوا ہے طلاق جب دینی تو بیوی کو دینی ہے, تمہیں طلاق. اردو میں جملہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں, تمہیں طلاق ہو, اردو میں جملہ اس طرح سے آتا ہے, عربی میں بھی جملہ اسی طرح سے آتا ہے, لیکن کشمیری محاورہ ہے جہاں اپنے آپ کو طلاق دیتے ہیں, مس طلاق یہ پنس بار طلاق دے مگر کیوں ہوا یہ طلاق کتنا کتاب اور مشہور. لیکن اگر کسی مرد نے اپنے آپ کو طلاق دی تو طلاق نہیں پڑی, مگر تیلے کشمیر میں طلاق ہی نہیں ملا کہ ہمیں طلاق. یہاں کا محاورہ یہی ہے, بہر مولانا انور شاہ صاحب تشریف لائے, کسی کشمیری نے غصے میں کہا تھا یہاں جب غصہ آتا ہے تو تین طلاق سے نیچے اترتے ہی نہیں, مس طلاق خبر کیا کشوانا. تو بارہ اس نے کہا مجھے تین طلاق ہے, کسی یہاں کے عالم نے کہا یہ طلاق نہیں واقع تھی, کیوں پنجیس مانا طلاق دی. طلاق کہتا ہوں ذرا نہیں دوں. یہ معاملہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے پاس پہنچا, حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے فرمایا طلاق ہو گئی. اس عالم نے کہا فتاوی فلانی فتوے کی کتاب میں ہے. اس عالم یہاں کا عالم کون تھا وہ مجھے نام معلوم نہیں ہے, اس نے کہا فلانی فتوے کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنے آپ کو طلاق دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے فرمایا وہ کتاب 30 سال پہلے میں نے حیدرآباد میں پڑھی ہے, اس میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے, غلط کیا. وہ کتاب میں نے 30 سال پہلے حیدرآباد میں پڑھی ہے, اس میں یہ مطلب نہیں ہے, غلط کیا. بھاگلپور میں عدالت میں بحث کر رہے تھے شاہ صاحب, مرزائے وکیل نے کہا فلاں کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے, حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یہ کتاب میں نے 25 سال پہلے پڑھی ہے, اس میں یہ جملہ نہیں ہے. کتاب لاؤ میں دکھا, کتاب اسی کے پاس تھی, مرزائی وکیل کے پاس کتاب تھی, اس کا حوالہ اسے دے کر کہا یہ ہے کتاب, کتاب کا نام ہے فواتح الرحمون شرح مسلم الثبوت, اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اور مولانا انور شاہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں, شاہ صاحب نے فرمایا فواتح الرحمون اس وقت میرے پاس نہیں ہے, میں نے 25 سال پہلے اس کا مطالعہ کیا, اس میں یہ جملہ نہیں ہے, کتاب دے لو مجھے. وہ نہیں دے رہا تھا تو شاہ صاحب نے زبردستی کہا کتاب لے لو, دکھاؤ کہاں ہے جملہ, جھوٹ بول رہا تھا, اتنا حافظہ تھا. تو شاہ صاحب فرماتے تھے کہ میں اگر اجنبی عورت کے پردے پر نگاہ پڑ گئی تو میرا حافظہ کمزور ہو جائے گا, اتنا پردے کا اہتمام تھا. آج ننگے سے ننگے ہو کر کے عورت سامنے ہے اور اس کی تمنا ہے لوگ مجھے دیکھیں, اس ایسے ماحول میں نوجوان کو اپنی آنکھوں کا بچانا کتنا مشکل. اس لیے اپنے دل, اپنے نگاہ, اپنے دماغ, اپنے اعضاء کی پوری حفاظت کریں, اور جتنا جتنا حفاظت کریں گے اتنا ہی بہت بڑا اجر ہوگا. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو تم میرے دین کے 10 میں سے 9 حصوں پر عمل کرو گے, 1 حصے پر عمل نہیں کرو گے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں پھر پکڑ لیں. اور ایک وقت آئے گا میری امت کے لوگ 10 حصوں میں سے 1 حصے پر عمل کریں گے, 9 حصے پر عمل نہیں کر پائیں گے, اللہ تعالیٰ اس 1 حصے پر عمل کرنے پر بھی ان کو معاف کر دیں گے, کیونکہ حالات وہی ہوں گے. جس مدینے کے ماحول میں بے پردگی ہے ہی نہیں, جہاں بدکاری ہے ہی نہیں, جہاں نماز چھوڑنے کا سوال ہی, وہاں منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا, وہاں نمازی بننا آسان. اور آج جس ماحول میں ہم گزرنے گزار رہے ہیں اس میں نمازی بننا بہت مشکل, اس میں حرام سے بچنا بہت مشکل. سارا دفتر اوپر سے لے کر نیچے تک رشوت میں ڈوبا ہوا ہے, وہاں حرام پیسے سے اپنے آپ کو بچانا واقعی مشکل. اور جو بچا لے جائے گا یہ بہت بڑی مبارکبادی کا مستحق ہے, مگر وہ مبارکبادی ہماری طرف سے نہیں, وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک ہو اس انسان کو جو ایسے ماحول میں میرے دین پر جمع رہے گا. اللہ جن اسلحہ فرما آپ کا کرنا, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق سے فرمائیں گے. یہ کسی بھائی نے سوال لکھا ہے بالوں میں ڈائی کرنا, اسلام بدن کو سجانے کی اجازت دیتا ہے, بلکہ حضور نے حکم بھی دیا صاف شفاف رہو. حضور اپنے ساتھ کنگھا رکھتے تھے, کینچی رکھتے تھے, ایک آدمی کو دے گا بال لمبے لمبے بکھرے ہوئے, حضور نے ان کو بلا کر کے کہا جب تم نے بال رکھے ہیں تو ان کو سجاتے کیوں نہیں ہو, ان کو دھوتے کیوں نہ, من کان لہ شعر فلیکرم, جس آدمی نے بال رکھے ہیں ان بالوں کا اکرام کرے, یعنی ان کو دھو, ان کو کنگھی لگاؤ, ان کو بال, ان کو تیل لگاؤ. لیکن یہ زیب و زینت, یہ آرائش, یہ جمال مسلط نہیں کرنا ہے اپنے اوپر. کیا منہوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کیسی ہیں, مونچھوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہر 1 گھنٹے کے بعد دیکھ رہے ہیں آج میں کیسا ہے. جیسے لڑکوں کو مصیبت لگ جاتی ہے تو ہر تھوڑی دیر بعد کمرے میں آ کر دیکھیں گے میرے بال خراب تو نہیں ہو گئے, اور انہیں ٹھہرا رکھا ساتھ میں, اس میں اس ٹھہرے میں رکھنا ہے کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد وہ کرنا. صفائی کا حکم اسلام دیتا ہے, مگر صفائی ایسی مصیبت نہیں بناتا, اعتدال ہر جگہ رکھتا ہے. اتنے خراب مت رہو کہ دوسروں کو نفرت ہو جائے, اور صفائی اتنی مسلط بھی مت کرو کیا صاحب شادی میں عورتیں بیٹھ ہی نہیں پاتی, کیوں کہ صاحب میں نے کریز خراب ہو جائے گی, اب کریز خراب ہو جائے گی اسے بیٹھنا نہیں, اور اگر کریز خراب ہو فوراً کپڑے نکال دیں دوسرے پہننے, کیونکہ سب کریز خراب ہو گئے, یہ مصیبت ہے. یہ اسی طرح سے صاحب زین پینٹ ایسی چڑھائی گئی ہے وہ نکلتی نہیں اسلام کو, اور دوسروں سے کھینچوانی پڑتی. یہ تزئین اسلام کو قبول نہیں. قرآن کہتا ہے بدن سجاؤ, تمہارے بدن میں بدبو نہیں آنی چاہیے, صفائی. دنیا میں کس مذہب نے غسل کا حکم دیا؟ صرف اسلام نے. دنیا میں کس مذہب نے؟ اللہ اکبر, حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا مسواک کرنے پر تمہیں ثواب ملے گا, دنیا میں کسی مذہب نے ثواب نہیں دیا, مسواک کرنے پر کوئی مذہب ثواب نہیں دیتا. حضور نے فرمایا سونے وقت مسواک کرو, سونے کے بعد بیدار ہونے سب سے پہلے مسواک کرو, کیونکہ منہ میں بدبو جمع ہوتی ہے, باقی کوئی مذہب نہیں کہتا. اگر ہم باقی مذہب والوں کو دیکھیں کہ وہ داتن کر رہے ہیں, وہ مذہب پر عمل نہیں کر رہے ہیں, اور جب ہم کرتے ہیں مسواک تو ہم اپنی دین پر عمل کرتے ہیں. اس میں پیشاب کرنے پر پانی چھینک پھینکا, کوئی ثواب نہیں, اور مسلمان جب پیشاب کرنے پر پانی پھینکتا ہے تو اس کا ثواب مل رہا ہے, کیونکہ وہ اپنے دین پر عمل کر رہا ہے. باقی قومیں اگر مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے کوئی ثواب نہیں, مسلمان جب مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے حضور فرمایا 70,000 فرشتے شام صبح سے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں, تم عیادت کرنے کے لیے گئے. خیر, تو اسلام بدن سجانے کی اجازت ہے مگر اس کی حدیں لگا دیتا ہے. بدن سجاتے سجاتے مرد عورتیں نہ بنے, ٹھیک. اب عورتوں نے بن شاسن اور زنانوں سے تم کیا شاسن تم, وہ جو عورتیں لگاتی ہیں نا وہ ربن ربڑ, وہ ربڑ تو مردوں میں لگانا شروع کرتی ہے, عورتوں نے کنواز مردوں کو بھی کنواز, عورتیں ہاں یعنی سجاتے سجاتے مرد عورتیں نہ بنے اور عورتیں مرد نہ بنے, عورتوں نے کٹ کرنا شروع کیا مردوں نے بال بنانے شروع کیا, عجیب و غریب حالت میں. عورتیں عورت نہیں رہنا چاہتی, مرد مرد نہیں رہنا چاہتے, تو مردوں کے بال اتنے لمبے کروا دیے گئے کیا وہ تم سے بات آتی ہوں وہاں کا گانا, اور اگر یہاں وہ مصیبت نہیں آئی تو باہر اگر کبھی جانا ہوگا وہاں دیکھیں گے کیسے کیسے نمونے اور کیسے کیسے کارٹون نظر آتے ہیں. اسلام اجازت دیتا ہے بدن سجانے کی مگر اس کی حدیں لگا دیتا ہے. سجاتے ہوئے اگر دوسرے انسان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اسلام کہتا ہے یہ سجانے کی اجازت نہیں. دھوکہ کیسے؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, بال سفید ہو چکے ہیں, لیکن میں کالا رنگ کروں گا جس سے دوسروں کو پتا چلے گا یہ تو ابھی 25 سال کا ہے, یہ والا مانا ہے. کیسا وہ رنگ آپ نہیں کریں گے جس کی وجہ سے دوسرے کو دھوکہ لگ جائے, اس کی عمر تو جو ہے وہ نہیں وہ کچھ اور ہے. لیکن اس انسان کو بھی ایک جگہ اجازت دیتا ہے اسلام, کیا؟ کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط سے مضبوط, بہتر سے بہتر, محبتوں سے بھرا ہوا ہونا چاہیے, اس لیے شوہر کو اجازت دی اگر تمہارا نکاح ہونے والا ہے تمہارے بال سفید ہو گئے ہوں تم کالا رنگ کرو, تمہارا اگر ابھی نکاح ہوا ہے اور ابھی تم اپنی بیوی کے ساتھ پوری طرح سے فٹ نہیں ہوئے ہو, نیا نکاح ہوا ہے ابھی, وہ تم کو اس سے قریب ہونا ہے, وہ تم سے اور قریب آئے گی, اس قرب پیدا کرنے کے زمانے میں مرد کو بھی اجازت ہے زیادہ سے زیادہ بدن کو سجاؤ تاکہ وہ مطمئن سے مطمئن ہو جائے, عورت کو بھی حکم دیا گیا ان کی جسمانی, تو اس زمانے میں اس کو اجازت ہے کہ صاحب وہ کالی مہندی لگا سکتے ہیں. لیکن جو ہی ان کے وہ جو چاو اتر جائیں گے, وہ چاو جو اتر گئے ایک دو مہینے کے بعد, اب وہ جو یعنی ماہری مغلے وہی نش مہارا نش ماہری, اب جب اصل زندگی شروع ہو جائے گی, اصل زندگی شروع ہونے کے بعد انسانی فطرت ہے, ابتدائی دنوں میں اور شوہر بھی چاہے گا میری بیوی خوب میک اپ کرنی چاہیے, بیوی بھی چاہے گی میرا شوہر خوب اچھا سجنا چاہیے, اور جس دن کے بعد یہ تمنائیں ختم ہو جائیں, بچہ ٹھہر گیا, فکر پڑ گئی دوسری, اب بدن بھول جائے گا, اب درد شروع ہو جائے گا, جب یہ باقاعدہ زندگی شروع ہو جائے گی اس کے بعد پھر اب تم بدن کو سجا سجا کر کے دوسروں کو اپنی طرف مائل مت کرو, اب اپنے اخلاق سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرو, تو اس وقت منع ہو جاتا ہے. بہرحال اپنے بالوں کو کالی مہندی نہیں لگا سکتے, کالی ڈائی نہیں کر سکتے, لگا لگانا ہے, مہندی جو اصل میں مہندی ہے وہ استعمال ضرور کر سکتے ہیں, مرد بھی کر سکتے ہیں عورتیں بھی کر سکتے ہیں, بالوں میں بھی داڑھی میں بھی. مرد ہاتھوں میں مہندی نہیں لگا سکتے شادی کے موقع پر, وہ جو دلہا کو لگاتے ہیں ایک انگلی کو وہ بھی صحیح نہیں ہے. عورتوں کو ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی لگانے کی اجازت ہے, اور ہمیشہ اجازت نہیں بلکہ سنت ہے, اور وہ عورتوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے, کیونکہ مہندی جو ہے وہ جسم کی گرمی کو کھینچتی ہے, اور عورت کے جسم میں جو طرح طرح کے فاسد مواد ہوتے ہیں ان فاسد مواد کو اللہ تعالیٰ شانہ نکال دیتے ہیں, کچھ پسینے کے ذریعے سے, کچھ کھانسی کے ذریعے, کچھ پیشاب کے ذریعے, کچھ مینسز کے ذریعے, کچھ کس کے ذریعے, تو کچھ مہندی کے ذریعے. اللہ نے جسم کے اندر کچھ نظام ایسے رکھے ہیں, بہت سارے خرابیوں کو ان نظاموں کے ذریعے باہر نکال دیتے ہیں. کھانسی بہت ساری خرابیوں کو دور کرتے ہیں. یہ جو کشن ہے یہ بھی بڑی بڑی نعمت ہے. اگر یہ کشن نہیں آئے گا تو اندر بدن جو ہے وہ انفیکشنوں سے سڑ جائے گا. بہت سارا انفیکشن تو یہ کھجلانے سے, مسامات بند ہو گئے, ہم نے کھجلایا, مسامات کھول گئے, نکل گیا. بہت ساری گندگیاں انہیں چیزوں سے باہر نکل جاتی ہیں. تو انہیں میں سے ایک یہ مہندی, عورتوں کو ہاتھ اور پاؤں کو لگانے کی اجازت ہمیشہ ہی جائے. مرد بالوں میں اگر کرنا چاہتے ہیں تو سرخ مہندی جو اصل میں مہندی ہے وہ لگائیں, اور سنت جان کر لگائیں. حضور نے لگائی, صحابہ نے لگائی, حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بال حضرت عائشہ کے پاس تھا اور وہ کہتے تھے یہ ہے ابا جان کا موئے شریف, اور وہ سرخ اس میں مہندی لگی ہوئی تھی. تو بہرحال کالی ڈائی تو نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ باقی سرخ کر سکتے ہیں. نمبر ایک, مہندی کا فائدہ بھی ہے, لیکن وہ جو بازار میں ڈبی کے اندر رنگ آتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. مہندی کا فائدہ ہے مثلا سر میں جب گرمی چڑھ جائے گی, نیند آتی ہو, آپ سر میں مہندی لگائیے, دیکھیے آپ کو آرام آئے گا یا نہیں. سر کی گرمی کو کھینچ لے گا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے حج کرنے کے لیے تو آپ نے اپنے سر پر مہندی لگائی تھی, مدینہ طیبہ میں مہندی لگائی, اور 9 دن کے بعد وہ مہندی دھوئی گئی. حضور جب حج کرنے آئے, حضور نے ایک حج کیا, آپ نے صرف ایک حج کیا, اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع. 25 ذی القعدہ کو حضور مدینہ سے چلے, 24 یا 25 تاریخ کی صبح کو آپ نے اپنے سر پر مہندی لگائی, اور اس مہندی میں تھوڑا سا گوند بھی لگایا گیا. وہ مہندی جو آپ نے سر پر لگائی تو سر ایسا بن گیا جیسے مہندی جب خشک ہو جائے تو کیسا بنے گا, ایسا. اسی حال میں آپ چلے, اور اسی دن 25 تاریخ کی شام کو آپ نے احرام باندھا. پورے سفر میں اسی طرح سے سر مبارک کھلا ہوا, مہندی لگی ہوئی ہے, اور سر ایسا ایسا نظر آتا ہے, سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں, جیسے مان لیجیے جیسے فٹ بال ہوتا ہے, بالکل پلین نظر, ایسے سر نظر آ رہا ہے حضور کا. 25 ذی القعدہ کو چلے, 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے, 5 ذی الحجہ کو مکہ شہر میں رہے, 6 کو بھی وہیں, 7 کو حج کرنے کے لیے گئے, 8 9 10 11, اور 10 تاریخ کو آپ نے سر مبارک موڑا, اور اس سر مبارک موڑنے میں وہ سارے بال بھی آئے. پھر اس بالوں کو صحابہ نے دھویا, اور دھونے کے بعد پھر وہ بال تقسیم ہوئے. وہی بال کہیں کہیں دنیا میں ہیں, کہیں سند کے ساتھ ہیں, کہیں بغیر سند کے ہیں, کہیں بیچ میں کچھ اور بھی ہو گیا, مطلب کسی نے بال لیا کہا یہ بھی حضور کا ہے. تو خیر وہ ایک الگ بحث ہے, ہمیں اس سے بحث نہیں. یعنی میں ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں یہودیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے, اور ان کی ٹوپی گر گئی وہاں, تو بہت پریشان ہو گئے وہ, اور پریشان ہو کر کے انہیں چھلانگ ماری, اور 100 آدمی ان پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے, اور اسی بیچ میں گئے اور ٹوپی اٹھا کر کے لائے. تو صاحب نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے, تم نے اپنے آپ کو مروا دیا تھا, اتنے 100 آدمی کے بیچ میں اپنے آپ کو ڈال دیا, ایسا کیا تھا مجبوری ٹوپی میں؟ کہنے لگا ٹوپی کا تو مسئلہ نہیں تھا, اس ٹوپی کے اندر میں نے حضور کا بال مبارک رکھا ہے, تو میں سوچا یہ روندی جائے گی تو حضور کا بال ان کافروں کے پاؤں کے نیچے آ جائے, اس لیے میں گیا. میں کہتا جان ہی جائے گی جب تک ہوں تب تک میں یہ ٹوپی نہیں کرنے دوں, تو ٹوپی لے پھر کھول کر دکھائی, وہ بال مبارک حضور کی محبت یہی تھی. تو یہ وہ دائی کا مسئلہ شاید کلیئر ہو گیا ہوگا, اللہ تعالیٰ عمل کے دوست نصیب فرمائے.
میت کا جنازہ ہوا, اب 5-10 آدمی یا 50-100 آدمی دوبارہ جمع ہوئی, چاہتے ہیں کہ دوبارہ دوسرا جنازہ پائے, اگر چیز کے جو وارث ہوں گے اس نے انہوں نے بھی پڑھا ہوگا پہلے, کیا ہو سکتا ہے؟
اسلام نے نمازیں جو لازم کی ہیں تو ہر نماز ایک ہی مرتبہ ہے, فرض نماز فجر نماز ایک ہی مرتبہ ہے, ظہر نماز ایک ہی مرتبہ ہے, مردے کا جنازہ بھی اسلام نے ایک ہی مرتبہ لازم کیا ہے, ایک مرتبہ. وہ جب ایک مرتبہ لازم کیا ہے, وہ جو ہی وہ جنازہ پڑھ لیا گیا تو یہ مردے کا حق جو مسلمانوں کے ذمہ تھا وہ اتر گیا. اب دوسرا جنازہ پڑھنے کا اسلام نے حکم نہیں دیا, نمبر ایک. اس کے وارث اگر باقی ہوں انہیں جنازہ نہیں پڑھا, اس مردے کے وارث اصل وارث اگر باقی ہوں انہیں جنازہ نہیں پڑھا ہے, ان وارثوں کا حق ہے وہ جنازہ پڑھیں, کیونکہ اصل میں بنیادی حق انہیں کا ہے. ان وارثوں کے ساتھ دوسرا آدمی شامل ہو کر کے دوسرا جنازہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر وارثوں نے پہلا والا جنازہ پڑھ لیا ہے, اب کچھ لوگ جمع ہو گئے, تو ان کے سامنے دو آپشن ہیں. ایک شکل تو یہ, جی ہم چاہتے ہیں جنازہ پڑھیں, آپ اجازت دے دو, ایک شکل. دوسری شکل, جی ہم کچھ نہیں چاہتے, آپ جو اجازت دیں گے وہی ہم کریں گے. ایک شکل تو یہ, ہم کہیں گے جی ہماری تمنا ہے ہم پھر جنازہ پڑھیں, آپ الاؤ کر دیں, یعنی اسلام کو کہتے آپ اجازت دے دو, چاہت ہماری یہ ہے. دوسری صورت, جی ہماری کوئی چاہت نہیں, آپ کا جو آرڈر ہوگا وہ ہم کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں دوسرا جنازہ پڑھو ہم تیار, اگر آپ کہیں گے مت پڑھو جنازہ ہم اس کے لیے بھی تیار, اگر آپ کہیں گے صرف مغفرت کی دعا کرو ہم اس کے لیے بھی تیار, ہماری اپنی کوئی تمنا نہیں آپ کی. جو اگر ایک آدمی یہ جی ہمارا دل چاہتا ہے ہم جنازہ پڑھیں اور اسلام کہتا ہے ہم نے تو لازم کیا نہیں, جو لازم کیا تو وہ ادا ہو چکا ہے. اب اگر آپ جنازہ پڑھو گے وہ جنازہ نہیں بنے گا, وہ صرف دعائے مغفرت بن جائے گی, شکل ہوگی وہ جنازے. اگر آپ نے دوبارہ جنازہ پڑھ لیا وہ جنازہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ادا ہو چکا ہے. اب جب آپ جنازے میں جو کچھ پڑھیں گے وہ صرف دعائے مغفرت بن جائے گا, جنازہ نہیں بنے گا کیونکہ جنازہ ہو چکا ہے. اچھا اب کہتے ہیں جی جنازہ ہو چکا ہے ہم اب پہنچے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ تو ہاں آپ مردے کے لیے دعائے مغفرت کرو کہ جی ہم دعائے مغفرت مل کر کریں. ہاں مل کر بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اسلام دوسرا تیسرا جنازہ لازم کر دے پھر کیا ہوگا؟ محلے والوں نے جنازہ پڑھا, دوسری پارٹی آ گئی, جی ہمارا جنازہ باقی ہے ابھی آپ دفن نہیں کریں گے. پڑھ لیا جنازہ, اب گھر والے تیاری کر رہے تھے دفن کرنے کے لیے, پھر ایک اور پارٹی آ گئی, کہا لگا جی ہم جنازہ پڑھیں گے اب آپ دفن مت کریں. جی بہت اچھا, جب تیاری کریں گے چوتھی پارٹی پھر آئے گی. یہ ہے وہ صورت ہے اگر دوسرا تیسرا جنازہ ادا کرنے کی اجازت رکھی ہوتی, ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لوگ آتے جائیں گے اور گھر والوں کو مردہ دفن کرنا مشکل ہو جائے گا, خاص طور پر جو بڑی شخصیات ہوں. جو بڑی شخصیات ہوں گی, اگر کوئی بڑی شخصیت ہوئی اور جس کی آمد پر مطلب مان لیجئے جہاں جہاں میں کس کا نام دوں, جیسے فرض کیجئے مان لیجئے اگر آج کے زمانے میں حضرت شیخ یعقوب السرتی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہو جائے ٹھیک, اور ان کی وفات ہوتی جس محلے میں نوشہرہ میں رہتے تھے وہ, تو نوشہرہ میں ان کی وفات ہو جاتی, اب شام کو اطلاع پہنچ گئی سوپور شیخ یعقوب سر کی وفات, اسی وقت لوگ چل پڑیں گے ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہوا ہفتوں تک لوگوں کو دفن کرنے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ لوگ آتے جائیں گے اور جنازہ چلتا رہے گا. یہ ہے وہ صورتحال. اس لیے صحابہ کا طرز عمل یہی رہا, ایک مرتبہ جنازہ ہو گیا جتنے لوگ شامل ہو گئے الحمدللہ, جو لوگ جنازے میں شامل نہیں ہو سکے کوئی گناہ نہیں کوئی کمی نہیں, وہ صرف دعائے مغفرت کریں. کیا دعائے مغفرت؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ وقتی طور پر جوش کے دکھائیں گے, اس لیے اللہ نے نماز کے اندر دعائے مغفرت رکھ دیا ہے. نماز کے اندر رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقومون الحساب ٹھیک, اور ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, یا اللہ ہم کو بھی مغفرت فرما اور ہمارے تمام وہ مسلمان بھائی جو ہم سے پہلے ایمان لے کر کے دنیا سے گئے ان سب کی مغفرت شامل کی جائے. تو بہرحال دوسرا جنازہ پڑھنا اسلام نے لازم نہیں کیا, اگر پڑھا گیا دوسرا جنازہ تو وہ جنازہ دعائے مغفرت بن جائے گا, جنازہ نہیں بنے گا. اسی لیے کہیں کہیں جب یہ پڑھتے ہیں نا وہ غائب ہونا جنازہ, جوش میں تو پڑھتے ہیں غائب ہونا جنازہ, مگر اسلام جہاں تک نظر رکھتا ہے وہاں تک انسانوں کی نظر نہیں ہوتی. اسلام نہیں کہتا اگر ہم نے غائبانہ جنازہ لازم کر دیا ہوتا تم فوراً کہتے بڑی مصیبت آ گئی. کیسے؟ ہر نماز کے بعد دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی مسلمان مرا ہوگا اس کا جنازہ پڑھنا پڑتا, کوئی ٹائم ایسا گزرے گا نہیں. دنیا میں موتوں کی تعداد شمار کی گئی ہے, ایک منٹ کے اندر پانچ آدمی مرتے ہیں, ایک منٹ کے اندر پانچ آدمی مرتے ہیں, ان پانچ آدمیوں میں سے کبھی تو دو کبھی ایک مسلمان ہوتا ہے. اب بتائیے شام تک کتنے لوگ مریں گے؟ لازمن مریں گے. تو ہر نماز کے بعد ہم کو غائبانہ جنازہ پڑھنا پڑتا, اس لیے اسلام نے غائبانہ جنازہ لازم نہیں کیا, مگر حضور نے تو پڑھا تھا. ہاں حضور نے جنازہ غائبانہ پڑھا تھا, اور وہ پڑھا بھی تھا کس کا؟ وہ حبشے کا بادشاہ تھا نجاشی, وہ مسلمان ہوا تھا اور وہ مسلمان ہو کر ملاقات کرنے کے لیے حاضر نہیں ہو سکا, حضور کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی, اس لیے وہ محروم رہا ملاقات سے. جب حبشہ کے اندر اس کی وفات ہو گئی, جب حبشہ میں اس کی وفات ہو گئی تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی حبشے میں وفات پا گیا. تمام لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, بہت تعجب, تعجب اس وجہ سے ہوا وہ بادشاہ تھا, اس نے وہاں سے خط لکھا تھا حضور کو میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں اور آپ کے پاؤں کو دھو کر کے میں پانی پینا چاہتا ہوں. یہ جملہ ایک بادشاہ نے لکھا ہے حضور کو, کشمیری صرف کافی سے بن رہی ہوا کیا بچمچ اور چلے تم جو بادشاہ نے لکھ لو حضور, خط لکھا اس نے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے آپ کے پاؤں کو دھوؤں گا اور پیوں گا. ایک جملے میں خط لکھا تھا اس نے کہا میں آپ کی خدمت میں آؤں گا, آپ کے پاؤں کو بوسا دینا تو بے ادبی ہے, آپ کے جوتے کو بوسا ضرور دوں گا. ایسا عقیدت ظاہر کرنے والا بادشاہ اور مسلمان ہو گیا. اب وہ کہتا میں حاضر ہو جاؤں, حضور نے فرمایا ابھی نہیں, وہی رہو, یہ اتھوپیا میں تھا, حضور مدینہ شریف میں ہیں, حضور کا ارادہ تھا میں مدینہ شریف سے مکہ پہنچوں گا, اتھوپیا سے مکہ آنا اس کے لیے آسان ہے مدینہ آنے کے مقابلے میں, کیونکہ مکہ سینٹر میں پڑتا تھا, یہ مدینہ ہے, یہ اتھوپیا ہے, یہ مکہ ہے. حضور نے سوچا میں مکہ یہاں آ جاؤں گا, اس کو بھی یہیں بلا لیں گے, یہی ملاقات ہوگی, لیکن وہ وقت آیا نہیں اور نجاشی کی وفات ہو گئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں اس کا جنازہ پڑھا. ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے, صحابی کہتے ہیں ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ نجاشی کی جنازہ کا میت سامنے رکھی ہوئی, وہ تھا جنازہ غائب سامنے رکھا ہوا ہے میت. خیر تو اسلام نے غائبانہ جنازہ اس لیے لازم نہیں کیا ہے, اس لیے لازم نہیں کیا کہ اگر لازم کر دیتا تو پھر بڑی مشکل ہوتی, ہر نماز کے بعد انسانوں کو جنازہ. میں اپنی مثال عرض کرتا ہوں, مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں, ٹھیک, اور بعد میں حاجی تنگ بھی آ جاتے ہیں, نماز تھی نماز بعد اعلان کر رہے پڑھو سے جنازے, آخ نماز شن خیلی کرنا تنگ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک, مجھے یاد ہے مغرب کی نماز میں تھے, پوری نماز کے دوران شیطان نے ذہن میں مسلط ہو کر کیا کہا, نماز کے دوران میں سوچتا رہا اگر نماز کے بعد انہوں نے اعلان کیا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا, اس کو سوچا, اپنی بات بتا رہا ہوں میں نہیں پڑھوں گا, جو ہی لوگ جنازہ پڑھیں گے میں نکلوں گا آگے, آگے جا کے جگہ پکڑوں گا اندر جانا, تو لوگ رہیں گے نماز میں جگہ پکڑوں گا اندر, یہ نماز کے دوران میں سوچ رہا ہوں, مغرب کی نماز تھی, نماز کے دوران بہرحال جو السلام علیکم مغرب کی نماز کا اعلان, یہ نماز ختم ہو گئی, ادھر سے ایک بہت خوبصورت نوجوان, داڑھی کالی بالکل, بہت خوبصورت صحت مند, اس نے مجھے ایک دم کہا السلام علیکم, میں نے کہا وعلیکم السلام, اتنے میں وہاں سے اعلان ہو گیا جنازہ پڑھیں گے, مجھے وہی ٹینشن تھا جنازہ نہیں پڑھنا, یہ مجھے جو ہی کہا السلام علیکم, میں نے کہا وعلیکم السلام, اس نے کھٹ صدی حدیث سنائی, حضور نے فرمایا حدیث میں ہے, اس نے کہا ماں میں مسلمین, جو ہی اس نے یہ لفظ کہا تو مجھے یہ حدیث یاد آ گیا, حدیث میں ہے حضور نے فرمایا جب کوئی مسلمان جنازے میں شامل ہوگا, بخاری میں حدیث ہے, جب کوئی مسلمان جنازے میں شامل ہوگا اس کو ایک قرات کے برابر ثواب ملے گا, یہ مجھے یہ لڑکا حدیث سناتا ہے, اس نے سنائی حدیث, میں بھی سمجھ گیا, اس نے میں جنازہ پڑھا میں بھی, اب میں جنازے میں سوچ رہا ہوں اس کو کیسے پتا چل گیا میں کیا سوچ رہا تھا, تو صحیح ہے میں اس کو پوچھوں گا, اس نے کہا جب جنازے کا سلام پھیرا میں نے کہا السلام علیکم, وعلیکم السلام, تو پہلے تعارف تو کرے, تو میں من این انت, تم کہاں کیوں ہو, اس نے کہا من فلسطین, اس نے کہا فلسطین کا, اس نے کہا مجھے کہا تم کہاں کیوں, میں نے کہا میں کشمیر, کہا لگا کلا نا مظلوم, کہا تم بھی مظلوم ہم بھی مظلوم, کلا نا مظلوم, یہ کہہ کر کہ اس نے کھٹ سے ایک کتاب کہا یہ میری طرف سے ہدیہ لے لو, میں نے اس پر نام لکھو, اس نے نام لکھا اس پر کتاب پر اور مجھے دیا, میں نے جلدی سے بیگ کھولا, میں اس کو کتاب نکال کر میں اس کو ہدیہ دوں گا, جب تک میں نے کتاب نکالی تو وہ غائب ہو گیا, وہ ہاتھ نہیں آیا, واللہ عالم وہ کیا معاملہ تھا, لیکن وہ ملا نہیں پھر مجھے, جب تک میں نے پالتھین کے لفافے سے کتاب خریدی, اس سے پہلے کتاب خریدی تھی, پالتھین کے لفافے سے کتاب خرید کر اس کو پکڑا ہوا تھا تو بائیں طرف دیکھا تو وہ ملا نہیں پھر, وہ انسانی تھا یا کوئی اور تھا واللہ عالم, لیکن بہرحال چلا گیا. تو جنازے میں شرکت بہت بڑے اجر کی چیز ہے, اگر اسلام لازم کر دیتا ہر نماز کے بعد غائب جنازے پڑھو تو فوراً لوگ تنگ آتے ہیں, اس لیے اسلام نے لازم نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور کیا ہے لے لیں جو آواز آئے گی, کافی مجھے آپ سمجھ رکھو تو کشمیر زبان سمجھو بولے تم سوچ, بہت اچھا سوال ہے, زیر ناف بال کہاں تک صاف کرنے چاہیے, اس طرح کے عملی سوال پوچھنے چاہیے خاص طور پر نوجوانوں کو, اور پھر شرمانا نہیں ہوتا, اور شرمانا اس لیے نہیں ہوتا ہے, شرم اصل میں وہ ہے جو آدمی کو بے دین بنا دے, دین پر عمل کرنے کے لیے بات پوچھنی پڑے اور اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. حضرت نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, ام سلیم ایک عورت ہیں, اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے, حضور نے فرمایا بالکل نہیں, کہا میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, ان اللہ لا یستحیی, اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے, میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, یہ بتائیے عورت کو بھی سمن نکلتا ہے, یہ حضرت ام سلیم نے سوال کیا, پاس میں حضرت نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ آتی ہے, زنان مان چاہیے کیا پوچھ سکتے, ایسے کیا تم نے تو عورتوں کو شرمندہ کر دیا, کیا پوچھا تم نے, تو حضرت نبی علیہ السلام کے سامنے جواب دیا, وہ شرم آئی نہیں. وہ عورت کو بھی احترام ہوتا ہے جو اس نے سوال کیا اور حضور نے جواب دیا, تو شرمانا نہیں ہوتا. زیر ناف کے بال, یہ جو ناف ہوتا ہے ناف, اس ناف سے آٹھ انگل نیچے کرنے کے بعد پھر وہاں سے آگے بالوں کو صاف کرنا, اور پھر جو پاخانے کی جگہ ہے اس پاخانے کی جگہ کے دائیں بائیں کے بالوں کو بھی صاف کرنا ضروری ہے. اب یہ تین اعضا ہوتے ہیں جن کو صاف کرنا ضروری ہے مرد کو, جہاں ناف سے آٹھ انگل نیچے دے کر کے, ناف سے آٹھ انگل, کہیں لکھا ہے چھ انگل کہیں آٹھ انگل, چھ انگل کریں گے اور زیادہ اچھا ہے, آٹھ انگل نیچے لے کر کے بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے. اور جو انسان کے پیشاب کی جگہ اس کے دائیں اور بائیں, اور جو پیشاب کی جگہ کے ساتھ جو اعضا ہیں جن کو ہم کیا کہیں گے خصیتین کہتے ہیں, تشریح, ان کے اوپر کے بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے, اور پاخانہ کی جگہ کے بالوں کو بھی صاف کرنا ضروری ہے. اور یہ صاف کرنا فائدے مند بھی ہے اور ضروری بھی ہے. ضروری اس وجہ سے ہے کہ اگر ناپاکی لگ جائے گی تو وہ پاک نہیں ہو سکے گا, اور فائدہ مند اس لیے ہے, وہ تو طب کی بحث ہے, اس کو چھوڑ دی جائے. یہ صاف کرنا ضروری ہے 40 دن میں ایک مرتبہ. اگر 40 دن سے اوپر نکل گئے تو اس کے بعد جتنی نمازیں پڑھیں گے وہ ساری نمازیں مکروہ ہو جائیں گی. مکروہ کے معنی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز تو ہے مگر میری پسند کی نہیں بنی, نماز مگر جس بنے نے یہ صاف نہیں کر سکتے. اگر چائے نون زیادہ باندھ رہا ہو تو اسے چائے سے مگر دودھ بھی مگر دودھ اگر تراؤس تو روزے سنسمان, آپ بھی مگر تو روز سنسمان. اب تو اس کا اصلی علاج ہے ہی نہیں کوئی. جو اصلی کشمیری چائے پینے والے وہ کہتا ہے اگر دودھ زیادہ ڈالیں گے تب بھی چائے نہیں رہے گی ویسی, پانی اور ڈالیں گے تب بھی ویسی نہیں رہے گی, اس کا بیلنس ختم ہو جائے گا. تو بس ایسے ہی ہے, تو مکروہ نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک, اسی طرح سے بغل کے بال صاف کرنا, کسی مذہب نے نہیں کہا بغل کے بال اور زیر ناف کے بال صاف کرو. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا فرمایا؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ سارے نبیوں کی سنت ہے, 10 چیزیں, داڑھی لمبی کرو, مونچھیں کم کرو, ناخن کاٹو, ان جگہوں کو خاص طور پر دھویا کرو, زیر ناف کے بال صاف کرو, بغل کے بال صاف کرو, اور استنجا ضرور کیا کرو, استنجا ضرور کیا کرو, اور ختم کیا. حضور نے فرمایا یہ نیچرل کام ہے, فطری کام ہے, انسان کی فطرت سے متعلق ہے. ایک ایک چیز پر بحث ہوئی. آج کا سارا حفظان صحت کا اصول بتاتا ہے ناخن کاٹنے کے فائدے کیا ہیں. اگر کوئی ہندو ناخن کاٹے گا کوئی ثواب نہیں, مسلمان جب ناخن کاٹے گا اس کا ثواب, کیونکہ اس کا دین کہہ رہا ہے نا, اس نے دین پر عمل کیا. جب فرمایا ختنہ کرو, سارے میڈیکل کہہ رہا ہے سب ختنہ کرو, بلکہ یہاں تک ایڈ سے بچنا ہے ختنہ کرو, کینسر سے بچنا ہے ختنہ کرو, پیشاب کی جگہ پر کینسر ہو سکتا ہے اگر تم نے ختنہ نہیں کیا. اس لیے ہندو عورتیں اپنے بچوں کو وہ کھینچتی رہتی ہیں اس کو اوپر کرنے کے لیے, وہ کھال اب مسلمان کو پہلے وہ کھال کاٹ دی گئی. بنگلور میں سیمینار تھا, اس کی وہ کاپی میرے پاس تھی, وہ ضائع ہو گئی. بنگلور میں ایک میڈیکل کالج میں کینسر کا سیمینار تھا, اس میں ایک عورت نے پیپر پڑھا, عورت نے اس نے پڑھا کہ عورتوں کو بچہ دانی میں کینسر کب کب ہوتا ہے. اس میں اس نے کہا کہ عورتوں کے بچہ دانی میں کینسر ہونے کا سب سے اہم سبب, اہم بنیادی وجہ جو ہے, جب شوہر کا ختنہ نہ ہوا ہو تو عورت کو بچہ دانی میں کینسر ہو جائے گا. اس لیے میں تجویز دیتی ہوں سارے مرد ضرور ختنہ کریں. تو آر ایس ایس کے لوگ کھڑے ہو گئے. یہ میڈیکل کانفرنس ہے یا ریلیجیس کانفرنس ہے؟ سیشن کے جو صدارت کر رہا تھا وہ ہندو تھا, اس نے کہا صاحب یہ میڈیکل ہی ہے, یہ ریلیجیس نہیں ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں اور میں ہندو ہوں, میں نے ختنہ کیا, آپ بھی ضرور کرو. یہ ریلیجن, یہ تو میڈیکل ہے. حضور نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا, یہ فطرت کے کام, داڑھی لمبی کرو, مونچھیں کم کرو, بغل کے بال صاف کرو, زیر ناف کے بال صاف کرو, اور مسواک کرو, ختنہ کرو. یہ 10 چیزیں امور فطرت میں سے, ایک کتاب اس کا نام ہے داڑھی اور انبیاء کی سنتیں, لکھنے والے کا نام ہے مولانا سعید احمد پالنپوری, کہیں مل جائے کتاب لے کر کے پڑھنے آ جائے, اس میں یہ ساری چیزیں مل جائے گی. داڑھی کہاں تک رکھنی ہوتی ہے, بغل کے بال صاف کس طرح کرنے ہوتے ہیں, پاؤڈر سے صاف کرنے کی اجازت ہے یا بلیڈ سے صاف کرنے کی اجازت ہے, عورتوں کے مسائل الگ ہیں, مرد سارے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں. اور کیا ہے, کوئی چیز پڑی ہوئی کہیں مل جائے تو کیا کیا جائے. جب آدمی کو کہیں کوئی چیز مل جائے تو کہیں کہیں ایمان کے امتحان کا ٹائم آ جاتا ہے, انہیں میں سے ایک ٹائم یہ بھی ہوتا ہے. اگر کہیں کوئی چیز مل جائے فوراً دل میں خوشی ہو جائے, آہا ہا ہا, فطر پنڈ ہوا. ٹھیک, اس کا مطلب جو ہی آپ کے دل میں تو گیا ایمان ڈل گیا, اور اگر دل میں ارادہ ہوا میں اٹھاؤں گا مالک تک پہنچاؤں گا, اگر مالک تک نہیں پہنچا سکا تو میرا اسلام جو کہے گا وہی میں کروں گا, تو ماشاءاللہ پاس ہو گیا, امتحان بچ گیا, آپ کا ایمان بچ گیا. اب جب ہم نے کہیں 100 روپے کا نوٹ یا کوئی چیز تو حکم اٹھا لو اسے, نیت یہ کرو مالک تک پہنچاؤں گا, بہت اچھا, تم نے جو ہی نیت کی تمہارے نام ثواب چالو. اس کے بعد اب مالک کو ڈھونڈنا ہے, ڈھونڈنے کے طریقے اسلام نے مقرر کر رکھے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں ایک سال تک انتظار کرنا پڑے گا, ایک سال تک. کون سی چیز؟ جو ایک درمیانی درجے کی گائے کی جو قیمت ہے وہ 15-20 ہزار سے بنتی ہے, اتنی قیمت کی اگر کوئی چیز آپ کو ہاتھ لگ گئی ہے تو ایک سال تک انتظار کرنا ہے, نمبر ایک. اور اگر اس سے کم ہے ایک درمیانی درجے کی بکری کی قیمت تو 1 مہینے تک انتظار کرنا ہے, اور اس سے بھی کم اگر ہے مرغی کی قیمت کے برابر تو 10 دن تک انتظار کرنا ہے. یہ جانور اس لیے پیمانہ بنائے گئے کیونکہ اس وقت کرنسی نہیں تھی, تو پیمانہ وہ بنانا ہے جو ہر دور میں ہمیشہ کام دے سکے, وہ بنانا ہے پیمانہ. بہرحال جب یہ چیز ہم نے اٹھائی تو ہمیں اس کا اعلان کرنا ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا اعلان 1 دن تک, کچھ چیزیں ایسی جس کا اعلان 10 دن تک, کچھ چیزیں ایسی جس کا اعلان 1 مہینے تک, کچھ چیزیں ایسی جس کا اعلان 1 سال تک کرنا ہوگا. اگر مالک آ گیا فبیحا, بہت اچھا, یہ چیز اس کے حوالے کر دینی چاہیے, آپ کو ثواب مل گیا اور بہت بڑا ثواب ملتا ہے اس سے, اور مالک خوش ہو جائے گا. کشمیری کبھی کبھی کہتے ہیں 500 ڈبل کرو, 500 ڈبل کر دوں, یہ غلط ہے, ڈبل ڈبل نہیں کرنا ہے, ڈبل کرنے کی تو بات نہیں, البتہ اس سے معاوضہ لے سکتے ہیں. اگر ہمارا خرچہ اس پر ہوا ہے, مطلب گائے ہم نے ہمارے گھر میں آئی, ہم نے 1 سال تک گائے کو گھاس کھلائی, اب مالک آ گیا, مالک آنے کے بعد کہا جناب 1 سال تک اس گائے کے گھاس پر 15,000 روپئے خرچ ہو, وہ پیسہ دے دو گائے لے جاؤ, تو اس کو دینا پڑے گا وہ پیسہ. کیوں؟ یہ وہ گھاس ہے جو اس کو اپنے گھر میں کھلانی تھی, وہی آپ نے بھی کھلا دی ہے, اوپر سے خدمت بھی کی ہے گائے کو. اگر مالک آ گیا تو یوں, اور اگر مالک نہیں آیا پھر, اگر یہ آدمی زکات کھانے کے قابل ہے تو یہ چیز خود استعمال کرے, اور اگر یہ زکات کھانے کے قابل نہیں ہے تو پھر کسی غریب کو دے اور کہے یا اللہ مالک میں پہنچا نہیں سکا, اب میں مالک کی طرف سے اس کو خیرات کرتا ہوں, فلانے غریب کو دیتا ہوں, اس مالک کو یہ چیز دنیا میں مل جاتی تو دنیا میں اس کو فائدہ ملتا, اور دنیا میں نہیں مل رہی ہے, اب اس کا فائدہ اس کو آخرت میں دے دے, وہ جو آخرت میں آئے گا خدا یہ ثواب کہاں سے آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایک ایسے بندے نے تم کو دیا ہے جس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں, تمہاری کوئی چیز گم ہوئی تھی, اس نے تمہاری طرف سے یہ خیرات کر دی, اسی کا ثواب یہ. اس کے بعد پھر یہ جو کام کرنے والے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا, کیونکہ تو نے اس وقت بغیر کسی کے خوف کے یہ چیز تو نے کر لی تھی, بغیر حساب کے میں تیرا فیصلہ کر کے. لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے, کبھی ہم کہیں گے صاحب ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے, یہ بھی نہیں کریں گے, ڈھونڈتے رہیں گے کوئی چیز مجھے مل جائے, اور ملنے کے بعد پھر کہیں گے صاحب جنت ڈیو ہو گئی. ایسا نہیں
سب, ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے,
جی
سپوز ہم نے 1 مہینے تک رکھا اس کو جانور تو اپنے پاس, اس پر 500 روپیہ یا 1,000 خرچہ آ گیا, تو
مالک آیا نہیں,
مالک آیا نہیں, ہم نے اس چیز کو
بیچ دیا. آگے سمجھ, ہم نے ہمارے گھر میں بکری آ گئی یا گائے چر رہی تھی وہ گائے گھر میں گھس گئی, اب ہم ایک شکل تو کشمیری تو خیر فوراً گائے کو باہر نکال دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اگر بالفرض صورتحال یہ ہے کہ گائے ہمارے جانور ہمارے گھر میں آیا, وہ چیز ہمارے گھر میں آئی جس چیز کی حفاظت میں ہمارا پیسہ خرچ ہوا, اگر مالک نہیں آیا اور وہ مرحلہ آ گیا جس مرحلے میں ہم کو یہ چیز بیچنی ہے, تو سب اسلام جی کہتا ہے آپ یہ چیز بیچ دو, اس رقم میں سے جتنا تمہاری رقم خرچ ہوئی ہے وہ اپنا اٹھا لو اور باقی رقم خیرات کر دو, یہ ہے حکم. اور کسی نوجوان کو کوئی بات پوچھنی ہو تو بتائیے. جب لوگ سوتے ہیں تو روح نکلتی ہے یا نہیں, ارے گلتی ہے تو کہاں جاتی ہے, تو بہت ہی علمی قسم کا سوال ہے. روح کی 2 قسمیں ہیں, روح کی 2 قسمیں ہیں, ایک روح وہ ہے کہ جو جسم کے اندر رہتی ہے اور ہر وقت رہتی ہے, اور ایک روح وہ ہے کہ جو نکل جاتی ہے. یہ روح کے 2 سٹیج ہیں, کہیے 2 سٹیج. ایک روح ایسی ہے جو نیند میں نکل جاتی ہے, ہلو وعلیکم السلام, آپ 10 منٹ بعد فون کریں گے, 10 منٹ بعد میں مسجد ہوں. ہاں الحمدللہ جمعہ ہو گیا, بس ٹھیک ہے الحمدللہ, جمعہ کا تھی کتنا ہونے والا تھا تو بچ گئے, اس کو میں نے کہا تھا فوراً مجھے فون کرنا اگر مسجدوں کو اختلاف ہو گیا تو وہ اختلاف سے بچ گئے ہیں, وہی خبر سنا. تو ایک روح ایسی ہے جو نیند میں باہر نکل جاتی ہے اور ایک روح ایسی ہے جو جسم میں باقی رہتی ہے. جو روح باقی رہتی ہے, جو روح باقی رہتی ہے اس روحی کی وجہ سے انسان زندہ ہے, اس روحی کی وجہ سے انسان سانس لیتا ہے, اس روحی کی وجہ سے جب اس کو جگاتے ہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے, اس روحی کی وجہ سے اس کو کاٹتا ہے تو وہ نیند میں پھر جاتا ہے. اس کا مطلب حیات ہے ابھی اس کے اندر. وہ حیات اس ایک روح کی وجہ سے, روح کے دو الگ الگ شاخیں ہیں, ایک شاخ باہر نکل جاتی ہے, وہ راؤنڈ لگاتی ہے, وہ کبھی ایک جگہ ملاقات کر کے آتی ہے, کبھی دوسرے, وہی کبھی خواب بھی دکھاتی ہے. کہ دو روح کے دو الگ رستے ہیں. ایک روح وہ ہوتی ہے جو جانوروں کے اندر بھی ہے, وہی روح انسانوں کے اندر بھی ہے. جانور کے اندر روح ہے جس کی بنا پر وہ چلتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, اس کو کہتے ہیں روح حیوانی. وہ روح حیوانی جانور کے اندر بھی ہے, انسان کے اندر بھی ہے. اور ایک روح ہوتی ہے وہ جو صرف انسانوں کے اندر ہے, جانوروں کے اندر وہ روح نہیں ہے. وہ روح ہے جس سے احساس ہوتا ہے, جسے آدمی حق کو قبول کرتا ہے, جسے آدمی سوچنے لگتا ہے, جسے نفع و نقصان کا فیصلہ کرتا ہے, جسے ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے. جانور کو اے بوز اے قرآن کچھ پتا کیا مطلب اس کا. یہ روح ہے انسانی جو ہے, یہی روح انسانی ہے جو ایمان کو قبول کرتی ہے, اور یہی روح انسانی ہے جو کفر کو قبول کرتی ہے. تو ایک روح وہ ہے جو انسانوں اور جانوروں میں سیم, اور ایک روح وہ ہے کہ جو صرف انسانوں کے اندر ہے. یہ وہ والی روح ہے جو یہ ہدایت کو بھی قبول کرتی ہے, نیک بھی بنتی ہے, بری بھی ہو جاتی ہے, خراب بھی ہوتی ہے. اس روح کے اندر جب ایمان داخل ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قلب مومن. وہ یہ والا دل نہیں ہے, تو یہ والا دل ہے اس کا کام نہیں ہے. یہ اس دل کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی جو نظر نہیں آتی ہے. بالکل ایسے مان لیجیے آپ, یہ بجلی کی تار ہے, تار اور چیز ہے, بجلی اور چیز ہے, تار بجلی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو کھول کر دیکھنا چاہیں گے تو وہ بجلی نظر میں آنے والی نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہ جو دل ہے, یہ دل تو ہے لٹکا ہوا اور یہ جانور کے اندر بھی ہے. یہ والا دل نہیں ہے جس کے اندر ایمان آ, اس کے اندر کوئی چیز ہے جو نظر نہیں آتی ہے, اس دل کا نام ہے قلب مومن. اس کا نام نہیں ہے, ورنہ یہ تو کل کا اگر اس دل کو نکال کر کے بکری کا دل لگا دے گا پمپنگ وہ بھی کرے گا, اس کے باوجود آدمی مومن ہوگا. تو اب وہ تو دل ہی نکال دے گا تو مومن کیسے رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ دل مرادی نہیں ہے. وہاں قلب, وہ قلب جو ہے وہ قلب غیر مرئی مراد ہے, وہ قلب مانوی مراد ہے. جیسے یہ تار ہے ہی نہیں بجلی, اس تار کے اندر کوئی چیز ہے وہ ہے بجلی. خیر یہ ایک علمی بحث ہے, اس پہ بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے, یہ تو اتنا مشکل مسئلہ ہے. تقریباً 5000 سال سے مذہب, اور تقریباً 3000 سال سے فلسفہ, اور تقریباً 250 سال سے سائنس اس پہ بحث کر رہی ہے روح کیا چیز ہے, وہ ہاتھ نہیں آتی ہے. 5000 سال سے مذاہب, 3000 سال سے فلسفے, اور تقریباً 250-300 سال سے سائنس بحث کر رہی ہے روح کیا چیز ہے, ہاتھ آنے والی نہیں ہے. لیکن اگر سمجھنا ہو تو بس ہم سوچو, قرآن نے کہا روح اللہ کے فیصلے کا نام ہے, اللہ کے فیصلے کا نام ہے. اس کو آج کے زمانے میں جب ہم سمجھانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب جس وقت آپ ریموٹ سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ریموٹ سے کیا چیز اندر گئی, آپ نے جو یہاں سے دبایا وہ کیا چیز اندر گئی جس کی بنا پر گاڑی نے چلنا شروع کر دیا, وہ کیا چیز گئی؟ یہ جو اندر سے نظر نہ آنے والی کوئی چیز گئی ہے. بس ٹھیک ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے, وہاں سے وہ فیصلہ ہونے کے بعد یہاں بچہ ماں کے پیٹ پہ حرکت کرنے لگتا ہے, بس وہ نظر نہیں آتا وہ کیا. اور اس کے بعد پھر یہاں سے آپ نے یوں کیا, گاڑی کو لاک ہو گیا, یہ کیا چیز ہو گئی, کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا. بس ٹھیک ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ وہاں سے کوئی بٹن دباتا ہے, یہاں سے یہ لاک ہو جاتا ہے, یہ واپس نکل جاتی ہے, نظر نہیں آتی ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے 1000 روپے کے نوٹ میں جعلی نوٹ آ گئے ہیں, لہذا 1000 روپے کا نوٹ کینسل کر دیا گیا, ٹھیک, تو جیب میں یہ جو 1000 کا نوٹ ہے یہ کاغذ بن جائے گا. بنے گا کاغذ؟ کوئی ویلیو اس کی رہے گی؟ ختم. ٹھیک, ایک مہینے کے بعد گورنمنٹ نے اعلان کر دیا 1000 کے جعلی نوٹ پکڑ لیے گئے, اب 1000 کا نوٹ پھر بحال کر دیا گیا, تو میرے جیب میں جو 1000 کا نوٹ جو کاغذ تھا یہ پھر واپس کیا بن جائے گا؟ یہ واپس کیا بن جائے گا؟ پھر 1000 روپے بن جائے گا. نوٹ وہی ہے, یہ کیا وہاں کے آرڈر نے اس کو موت شکار کر دیا, وہاں کے آرڈر نے اس کو پھر دوبارہ زندہ کر. بس ٹھیک, اس طرح سے اللہ کا آرڈر آتا ہے, ماں کے پیٹ میں وہ جو انسان ہوتا ہے لوتھڑی کی شکل میں وہ حرکت کرنے لگتا ہے, 4 مہینے بعد کہتے ہیں کہ صاحب بچہ حرکت کرنے لگے, ماں بھی کہتے ہیں بچہ حرکت کر رہا ہے. ٹھیک, یہ ویسے میڈیکل والوں سے نہیں پوچھنا ہے, میڈیکل والے تو کہتے ہیں پہلے دن سے جان ہے, ان کو وہی کہنا ہے, ان کو وہی کہنا ہے. لیکن جان کے سٹیج الگ الگ ہیں. وہ جان جس کو ہر انسان محسوس کر سکے, اس جان کا فیصلہ ہوتا ہے اسلام کی طرف سے کہ آج کے بعد یہ جاندار ہے. آج کے بعد جان کون سی والی, یہ میڈیکلی جان تھی, یہ محسوس جان نہیں تھی. یہ جو روح آ جاتی ہے, یہ روح اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے ذریعے سے آتی ہے. منہ عورت کے منہ سے اندر جاتی ہے, پیٹ سے اندر جاتی ہے, کچھ پتا نہیں, بس اللہ کے جیسے یہ جو ریموٹ دبایا گیا اور کیا چیز اندر گئی کچھ پتا نہیں, ہم اتنا جانتے ہیں گاڑی لاک ہو گئی یا گاڑی آن ہو گئی, اسی طرح سے روح کا فیصلہ ہوتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.
ایک گزارش وہ یہ ہے کہ آئندہ بھی بیچ بیچ میں ہمیں اپنے پندو نسایا سے
انشاءاللہ حاضر
نوازتے رہیں,
انشاءاللہ
بہت ضرورت ہے,
انشاءاللہ حاضر ہو
جاؤ, یہ گزارش بھی قبول فرما,
انشاءاللہ حاضر ہو جاؤ.
Come on, come on, come on.